दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला ऐसा क्यों होता है मैं आज हमारा मौजू है कम आमदनी। अब इस कम आमदनी के उन्वान के तहत हम मुख्तलिफ पहलू पर बात करेंगे कि कम आमदनी के कुछ साइड इफ़ेक्ट जो हमारे यहाँ माशरे में आ रहे, वो कम आमदनी की वजह से जो क्राइम बढ़ रहे हैं, वो फिर कम आमदनी की वजह से जो एक बेचैनी सी पैदा हो रही है, वो फिर कम आमदनी होते हुए भी घर कैसे चलाया जा सकता है वो भी। तो इंशाअल्लाह ताला कम आमदनी के उस पर हम ये सिलसिला करेंगे। तो ज़ाहिर है दुनिया भर में कम आमदनी वालों की अक्सरियत है, जो महंगाई और रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं उससे तकाबुल करते हैं, तो लेकिन बड़ी तादाद आपको मिलेगी जो कम आमदनी में भी गुजारा करती है, अपना घर चलाती है, गुनाहों से बचने की कोशिश करती है। इसमें आज हमारे पास अमीर सुन्नत का मदनी गुलदस्ता भी है, कुछ ख़बरें भी हैं, कुछ स्लाइड्स भी हैं, अहम अहम ख़बरें, तासुरात भी हैं। DSP साहब के भी तासुरात हैं कि कम आमदनी कि इन्होंने जो साइड इफ़ेक्ट बयान किए हैं उसे भी हमने गौर करना है। अमीर अहले सुन्नत ने जो मदनी फूल अता फरमाई, ये भी हमारे लिए इंतहाई काबिल गौर होंगे। आका मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की तो क्या ही बात है। एक नेक आदमी के बारे में पढ़ा कि उसने गलबाए शौक में सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम से मोहब्बत और दुरूद पाक की मोहब्बत में उसने रोज़ाना 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने शुरू किए। और जब उसे दुरूद पाक पढ़ने शुरू किए तो वो एक तंगदस्त था, मगर दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ताला ने उसे गनी कर दिया और उसके हालात बेहतर होने शुरू हो गए। बात हुस्ने जन की है, बात हुस्ने एतकाद की है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम और दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है और बेशुमार बरकतें दुरूद पाक पढ़ने वाले के हिस्से में आती हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अच्छी अच्छी नियत भी कर लीजिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए अव्वल तो आखिर सिलसिले में शामिल रहूँगा, हस्ब मौका अज़्ज़ वजल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहूँगा। अहम अहम मदनी फूल लिखने की भी नियत कर लीजिएगा। मोबाइल फ़ोन समेत दीगर वो काम जो आपकी तवज्जो बटने का सबब बने उससे बचने की भी नियत कर लीजिए। मैं भी नियत करता हूँ इलाए कलिमतुल हक, यानी अल्लाह ताला का कलीमा बुलंद करूँगा, निकी की दावत दूंगा, बुराई से मना करूँगा। दावत इस्लामी के जुमला मदनी काम बशमूल मदनी काफ़िला और मदनी इनामत वगैरह की रगबत भी दिलाऊँगा। हदीस पाक में दीन व नसीहा दीन खैर खाही का नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस हदीस पाक पर अमल करने की भी नीयत करता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुँचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आयत हो, इस हदीस पाक पर भी अमल करने की नीयत करता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आज के सिलसिले में जो कुछ आपको दिखाया जाएगा उसकी चंद झलकियाँ आइए देखते हैं।
बहन ने बहन को कत्ल कर दिया, जेवरात चोरी करके बेच दिए, 2 माह का बच्चा फरोख्त कर दिया।
मैं ये कह सकता हूँ कि मैं शुरू से ये सुनता आ रहा हूँ कि पूरा नहीं होता। अब पूरा कैसे नहीं होता, इसके असबाब क्या है?
लाख कमावे क्या, एक रुपया कमावे, उसमें हर चीज का शुक्र अदा करना चाहिए।
ज्यादातर लोग जो ना शुक्र है। आप क्या ये फली वगैरह बेचते हैं?
फली बेचते हैं खाली हम।
कोई नहीं, मैं अकेला हूँ।
फ्रस्ट्रेशन, गुर्बत, मजबूरी, बेरोजगारी जो इस मुल्क में है, ये बहुत बड़ा अंसर है कि इसकी वजह से लोग चोरी, डिकैती और राजनीति पे मजबूर हैं। मौत आपको हर जगह आके ढूंढ लेती है, तो आपका रिस्क आपको कैसे आगे नहीं ढूंढेगा?
सैलरी जो है वो इतनी मिलती नहीं।
रोजमर्रा का जो खाना पीना है वो तो हम नहीं छोड़ सकते ना।
हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले,
कहाँ से बंदा अपना गुजारा करेगा?
काम है नहीं, पंचर का भी
बीमारी है, तो फिर हम यही है कि धक्के खाते फिरते।
पहले वाला वक्त नहीं रहा, पहले वाला दौर नहीं रहा।
दे आर अनएबल टू पे देयर फेसेस।
गरीब इंसान सिर्फ दो वक्त की रोटी चाहता है कि वो इज्जत के साथ मिल जाए।
ये आपने झलकियाँ मुलाहिजा की हैं। हमारे पास अवामी तासुरात जो भी आपने झलकियों में देखे, इनमें एक तासुरात तो वो हैं जिनमें कम आमदनी वालों का भी आपको एक अंदाज शुक्र नज़र आएगा, और एक वो है जो बाकायदा इस बात पर इसका इजहार खुलकर कर रहे हैं कि हम कैसे कम आमदनी में अपना घर चलाएं। तो इसी को पहले ले लेते हैं। और हर आमदनी का एक अपना अपना अंदाज़ होता है, और इसमें किफ़ायत का एक अपना अपना मियार होता है। हर एक की किफ़ायत जुदा जुदा होती है। अगर एक आदमी फैमिली के साथ रहता है, माँ, वालिदैन सब कमाने वाले होते हैं, तो उनकी किफ़ायत अलग होती है। इनकी आमदनी के ज़राए कम भी हों तो भी एक मिक्स होकर एक हैंडसम अमाउंट बाद वक़्त घर की बन जाती है। एक शख्स शादीशुदा है, अब सिर्फ दो मियाँ बीवी हैं, तो ये इनकी कम किफ़ायत का भी अंदाज़ रह सकता है। इसी तरह अगर बच्चे हो जाते तो फिर किफ़ायत का अंदाज़, यानी कि गुज़र बसर जो होती है, रोज़मर्रा के जो खराजात होते हैं उसका अंदाज़। अच्छा, बैकग्राउंड थोड़ा सा खाता पीता इस तरह का अगर ज़िंदगी का अंदाज़ होता है तो उसका अंदाज़। अगर गरीब व मुतवस्त तबके से अगर कोई लड़की घर में आती है शादी के बाद, तो उसकी अखराजात का अंदाज़। अगर अमीर घराने से अगर कोई घर में आती है तो उसके फिर अखराजात का अंदाज़, और फिर उसके नान नफ़के का अंदाज़। तो हर एक की किफ़ायत जुदा जुदा होती है। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की इस तरह की रिवायत मिलती है कि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में आपने दुआ की है कि या अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वर्दी अल्लाह ताला अन्हुमा को बाकिफ़ायत रिस्क अता फरमा। तो किफ़ायत के लफ्ज़ को मुफ्ती अहमद यारख़ा नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस तरह बयान किया जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। हर एक की किफ़ायत जुदा जुदा होती है, तो बस अल्लाह ताला हमें बाकिफ़ायत रिस्क अता फरमाए कि हम अपना ज़रूरत का गुज़र बसर कर लें, और अल्लाह ताला अपनी ज़ात के सिवा हमें किसी का मोहताज ना फरमाए। फिर इसमें मियाना रज़ी और एतदाल ये क्या है, अखराजात क्या हैं, ख़र्च क्या है, इंशाल्लाह उसकी तफसीलात हसब मौका आपको अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। लेकिन पहले हम उस तबके को लेते हैं जिस तबके ने हमें अपने ये तासुरात दिए हैं कि कम आमदनी है हमारी, हम कैसे घर चलाएंगे, ये अखराजात वो अखराजात वगैरह वगैरह। आइए पहले हम उनके तासुरात सुनते हैं।
गरीब आदमी का गुजारा करना इस दौर में बहुत मुश्किल है।
सैलरी जो है वो उतनी मिलती नहीं, बिजली पानी का गैस का बिल हो गया, जब ये निकाल लेते हैं तो फिर कुछ नहीं रहता भाई।
तनख्वाहें जो होती हैं वो उस हिसाब से बढ़ती नहीं है जैसे कि सालाना बढ़नी है। रोजमर्रा का जो खाना पीना है वो तो हम नहीं छोड़ सकते ना।
पहले के दौर में मतलब एक कमाता था 10 खाते थे, तो अब 10 कमा रहे हैं तो 10 का बड़ा मुश्किल हो गया है। सैलरी 8,000 रुपये या 9,000 रुपये बजट हमारा जा रहा है, 16,000 रुपये या 10,000 रुपये ऐसी कुछ जा रहा है बजट।
जब बंदे की तनख्वाह कम है तो वो क्या करे बेचारा, उसने बच्चों को तो खिलाना है, उसने बाकी चीज़ें लेनी है, बच्चों की फीस देने हैं, उसने जो घर का किराया देना है, बहुत सारे काम उसने करने हैं।
आमदनियाँ जो है वो कम है, महंगाई बहुत है।
आप क्या समझते हैं कितनी सैलरी होनी चाहिए?
कम से कम उसकी सैलरी 40,000 तक होगी तो फिर वो बच्चों को खिला सकता है, पढ़ा सकता है और किराए के मकान पर रह सकता है।
अच्छा, ख्वाहिशात पे यहाँ पर नहीं आप बात करेंगे
बेटा? उसने क्या हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत अखबार, लेकिन फिर भी कम निकले बेटा।
बहुत महंगाई है भाई, कहाँ से बंदा अपना गुजारा करेगा? परेशानी, टेंशन, दिमाग हर वक्त
टेंशन होता है, ये बताए ना।
टेंशन यही है कि भाई घर पे लेके जाना है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी फ्री में तो इलाज करेगा नहीं।
इस तरह की जब आजमाइश आ जाती है क्या करते
हैं? उधार वगैरह लेके और क्या करेगा आदमी,
और घर भी किराए का हो तो?
घर तो बहुत किराए का ही है ना सर, 7,000 किराया है और बिजली गैस मिला के 11-12 में घर पड़ता है।
मुश्किलात का सामना है, काम धंधा बिल्कुल सन्नाटे में, काम है नहीं पंचर का भी, खर्चा पानी बहुत मुश्किल से हो रहा है घर का गुजारा ना।
मैं किराए पे रहता हूँ, मेरी तनख्वाह जो है 13,000 रुपये,
दो बच्चे हैं मेरे, 6000 रुपए मेरे किराए पे चले जाते हैं, 2000 रुपए बच्चों का दूध का खर्चा हो जाता है। बहुत से मसले मसाइल होते हैं, बीमारी है तो फिर हम यही है कि धक्के खाते फिरते हैं।
10-20 रुपया जमा कर लिया, जमा पूंजी के उस काम के लिए कर देंगे तो पता चला बीमारी में लग गया। कर्जा भी फिर वही आदमी देता है जिसको पता हो ये लौटा सके, वरना हर कोई कर्जा भी नहीं देता है।
गरीब आदमी की ये रिक्वायरमेंट होती है, आटा सस्ता हो, दूध है, जो रेगुलर हम लोग यूज़ करने वाली चीज़ें, ये हमारे लिए सस्ती होगी, हमारे लिए बेहतरी होगी। दो दो तीन तीन नौकरियाँ करते हैं हम लोग, फिर अपना पेट पालते हैं।
इसी दौरान अगर कोई तकरीब आ गई घर के अंदर, उस वक्त आपका क्या मतलब कि वो
फिर हम लोग कर्जा उठाते हैं, वो अपना खर्चा पूरा किया उसके बाद फिर हम लोग उतार दे रहते हैं उसको।
पहले वाला वक्त नहीं रहा, पहले वाला दौर नहीं रहा कि एक इंसान 100-200 रुपए कमाता तो उसमें तो घर के दो चार अफराद खा लेते थे।
ज़्यादातर लोग तालीम से महरूम है क्योंकि पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। दे आर अनएबल टू पे देयर फीस, दैट्स व्हाई दे आर कांट गेट एजुकेशन एज वेल।
हम गरीब आदमी अपने बच्चों की कैसे ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं? हम तो दो टाइम की रोटी खाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि परवरदिगार शुक्र है आपका जो हमें रोटी दी शाम को।
निगरान शुरा और मदनी चैनल के नाज़रीन, गरीब इंसान सिर्फ दो वक्त की रोटी चाहता है कि वो इज्जत के साथ मिल जाए, और दीगर जो ख्वाहिशात होती है वो उसको मार मार कर दो वक्त की रोटी कमा पाता है, ऐसा ही होता है?
नहीं सकते जी, बिल्कुल। अभी हम लोग बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, फीसें इतनी हैं।
आप चाहते हैं कि आपका बजट आपकी सैलरी के एतबार से हो जाए?
बिल्कुल चाहते, क्यों नहीं चाहते।
देखिएगा सिलसिला निगरान शुरा का होगा, ऐसा क्यों होता है। दावत इस्लामी का जो माहौल है ना, इंशाल्लाह ये इसी माहौल में जब हम वाबस्ता हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा कम दान
महफिल बनाएंगे, इंशाल्लाह हम लोग अटेंड करेंगे जो इस मौजू पे होगी।
हाय हाय हाय, पहले तो मैं एक एतराफ़ कर लेता हूँ कि इसका एतराफ़ है कि वाकई एक तादाद है जिसकी आमदनी इसकी ज़रूरत से कम है, यानी उजरत बाकद्रे ज़रूरत वाला जो एक उसूल है इसके मुताबिक इस पर अक्सरियत उतर नहीं पाती। ये है महंगाई, वाकई है, इसका इनकार नहीं है, और इलाज भी महंगे हैं और दीगर चीज़ें भी काफ़ी महंगी, और ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी महंगा हो जाता है। अब देखें कोई चीज़ सस्ती, जैसे पेट्रोल जितना सस्ता हो जाता है तो उसके मुताबिक फिर किराए कम नहीं होता है, वो बस एक ऐसा है कि एक बढ़ गई तो भी वो बढ़ती ही चली जाती है, तो ये है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि करने वाले कम आमदनी में भी अपने घर का गुजारा कर लेते हैं। इसमें सिर्फ ये देखना होता है कि बाज़ चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं जिनके तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। अगर हम उन चीज़ों को कवर करें तो इसमें दो तबके ख़ास तौर पर हम गौर करेंगे। एक वो तो वाकई जो गरीब है तो वो तो बहुत सारी चीज़ों से वैसे ही बेचारा फारिग है, वो नहीं कर पाता। अब जो घरों में काम काज करके जो काम करते हैं, जो माली, चौकीदार, ड्राइवर, इस तरह के और भी दीगर होते हैं। अब ये देखिए एक वेगन में सवार एक शख्स 40,000 की आमदनी की बात कर रहा है ना, कि कम से कम 40,000 की आमदनी हो तो ही मतलब कि कोई तरक्की बन सकता। हालांकि ये वेगन में सवार, ये वेगन वाले, ये कोई कार वाले या मोटरसाइकिल वाले अदरत नहीं थे। और बात भी इन्होंने एक बड़ी पत्ते की कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। तो ये होता है कि पहले इंसान ज़रूरत पूरी करने के लिए कमाता है, जब उसकी आमदनी ज़रूरतें पूरी कर रही होती हैं तो फिर वो सहूलतों के लिए कमाने की तरफ बढ़ता है। जब वो सहूलतें भी पूरी होना शुरू हो जाती हैं या सहूलतों का भी एक हिसाब किताब बन जाता है तो फिर वो अपनी दीगर ख्वाहिशात और आसाइश की तकमील, जो आसाइशें होती हैं इसकी तकमील के लिए फिर वो मज़ीद कमाने की करता है। तो इंग्लिश में एक जुमला बड़ा मशहूर है, वांटेड्स आर अनलिमिटेड, यानी कि ख्वाहिशात की कोई हद नहीं होती। एक पूरी करो तो चार सामे खड़ी हैं, चार पूरी करो तो आठ सामे खड़ी हैं, ये होता रहता है। तो अब ये कि वाकई आमदनियों के हवाले से कमज़ोरी पाई जाती है, लेकिन अब ऐसे में आदमी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और एक बजट अपना बना ले, एक अपना अंदाज़ बना ले। हम लोग तकलीफ़ में आने की एक वजह ये भी होती है कि हमें अखराजात के मुताबिक आमदनी पैदा करने का जहन होता है कि भाई मेरे अखराजात इतने, मेरी आमदनी इतनी होनी चाहिए। और एक फार्मूला ये है कि जितनी आमदनी है ना उसके मुताबिक अखराजात होने चाहिए। अगर हम अपनी आमदनी के मुताबिक अपने अखराजात को गौर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि फ़ायदा होगा। एक इस्लामी भाई का कुछ इस तरह का है वाकिया, मैं इंशाल्लाह इनकी मैं आपको आवाज़ सुनाऊंगा कि इन्होंने अपनी आमदनी के मुताबिक अपने अखराजात को जब कंट्रोल किया तो इनका अंदाज़ क्या था, वो अंदाज़ इंशाल्लाह ताला आपको आज मदनी चैनल के स्क्रीन पर बताएंगे। تو پہلے سنتے ہیں امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ کہ امیر اہل سنت نے ان مہنگائی اور پورا نہ ہونے والوں کے لیے جو اپنے مدنی پھول عطا فرمائے، پہلے ہم اس کو سنتے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا فیز ہے، یہ ہمارا پہلا سیکشن ہے، یہ ہمارا پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کم آمدنی اور بے روزگاری کی وجہ سے لوگ کس طرح کرائم اور جرائم میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ دوسرے اس میں لے لیں گے۔ لیکن پہلے دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کا بڑا پیارا، بڑا خوبصورت اور بڑا ایمان افروز، سبق آموز مدنی گلدستہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس مدنی گلدستے کو اگر آپ نے توجہ کے ساتھ سنا، اسے یاد کیا، اس کو سمجھا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اور ہم سب اس پر کچھ نہ کچھ سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ۔
میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں شروع سے یہ سنتا آ رہا ہوں کہ پورا نہیں ہوتا، یہ ایک عام مطلب ہے کہ نعرہ ہے پورا نہیں ہوتا۔ اچھا، اب پورا کیسے نہیں ہوتا، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اسباب یہ ہے کہ وہ ٹی وی کا لائسنس، ٹی وی کی بل، اتنی بجلی کا بل، فضول لائٹیں جو جلتی ہیں ان کا بل، ہر ہفتے نیا جوڑا چاہیے، پیمنٹ لگانے کا تصور کیا، فیشن بدلا، جوڑا بدلا، پھر یہ کہ گھر میں دھلائی نہ چلے، ڈرائی کلیننگ، عام دھوبی بھی نہ چلے، ڈرائی کلیننگ، اس کی ڈرائی کلیننگ ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر یہ کہ عام درزی سے نہ سلے کپڑا، یہ مطلب اسپیشل درزی اس کو سیے جو پیسے زیادہ لے، وہ اسپیشل، یہ تو بالکل یہ نفسیت، یہ سر اس کو آپ ٹرائی کر لیں۔ تمہارا لیے کہ پورا نہیں ہوتا، عمدہ غذائیں چاہیے، رسومات ایک سے ایک ان کو اب پوری کرنی ہے، خاندانی رسومات، شادیوں کی رسومات، تو سالگرہ کی رسومات، تو بڑے بڑے کیک کاٹتے ہیں، ان کو مومبتیاں بجانی ہیں ان کو، پھر گفٹ کیا لین دین کرنا ہے، تو یہ پورا نہیں ہوتا۔ اگر مطلب سادہ کھائے، سادہ پہنے، سادہ مکان رکھے، ڈیکوریشن پر لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ یہ پورا نہیں ہوتا۔ آپ سادگی پر آئیے، پھر بتائیے کہ کتنی بچت ہوتی ہے، نہ ہو تو مجھے بتانا، کسی کو پورا نہیں ہوتا، الحمدللہ مجھے پورا ہو جاتا ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے، میں تو کھا لیتا ہوں تو ہونے والے بچ جاتے ہیں، گلا شکوا نہیں ہے اللہ کی رحمت سے۔ جس رب نے پیدا فرمایا، جب تک زندہ رکھنا منظور کیا، تو روزی اس کے ذمہ کرم پر ہے، جیسا کہ وہ بارہویں پارے میں ہے نا، ابتدا میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رزقها، میرے آقا نعمت امام اہل سنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروان شمع رسالت، مجدد دین و ملت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، ترجمہ کنز الایمان، میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، وہ سبھی کو روزی دے رہا، تم بول دو پورا نہیں ہوتا، تم کو ہی نہیں دیتا، خالی جنات کو بھی وہی روزی دے رہا ہے، جانوروں کو بھی وہی روزی دے رہا ہے، انسانوں کو بھی وہی روزی دے رہا ہے، اپنے کو صبر نہیں ہے، اس کی دین تو ایسی ہے کہ جھولی ہماری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ اللہ تعالی ہم کو وہ بس صبر عطا فرمائے، توکل، یعنی اس کی ذات پر سچا بھروسہ نصیب فرمائے، عملی مظاہرہ کریں اس کی ذات پر بھروسے کا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اپنے اخراجات کم کر دیں، بہت ساری مطلب میں نے اشارے کر دیے کہ کیا کیا کم کیے جا سکتے ہیں، خوبصورت پردے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ارے کیسے کیسے مزے گئے، یہ مطلب کیا سب مفت تھوڑی آتے ہیں، اب بولتے پورا نہیں ہوتا، اب پردہ بھی تبدیل کرنا ہے، کہ نہیں اب بھائی اس کا فیشن پرانا ہو گیا، اب نئے نئے ڈیزائن کے نکلے تو وہ لے آؤ، پلنگ بھی ایک سے ایک لاکھ لاکھ روپے یا لاکھوں روپے کے تو پلنگ آتے ہوں گے، اب کیا مطلب ہوتا ہے، چٹائی پہ سوئے کون، چٹائی پہ سو پورا ہو جائے گا، چٹائی میں تو اپنی لاش سوئے گی یار، اپنے جیتے جی تھوڑی سوئیں گے، ٹھیک ہے لاش کو سلائیں گے آپ کی، لے آنا پلنگ لاش کو سلانے کے لیے، قبر میں آپ کو چٹائی پر سلائیں گے ہم، اور چٹائی بھی جو سب سے سستے والی، ہاں سو سستے والی چٹائی، بالکل ردی چٹائی پر ہم آپ کو سلائیں گے، تو اب بھی سے سو کر اپنی موت کو یاد نہ کر لیں،
سو کر اپنی موت کو یاد کر لیں چٹائی پر۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی ذہن تو بنائیں۔ اب یہ جو ہمارے مدنی چلن کے ناظرین ہیں جنہوں نے یہ مدنی گلدستہ دیکھا سنا، اللہ کرے غور سے دیکھا ہو، غور سے سنا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اس مفہوم کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے گھروں کے اندر جنہیں ہم مائنس کر سکتے ہیں، میں ایک ایسے اسلامی بھائی کو جانتا ہوں کہ اگرچہ مہنگائی بڑی ہے لیکن میں ان کو جانتا ہوں کہ پچھلے تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 15 سال یا 17 سال کے 14-15 سال کے غالباً ایک عرصے میں ان کے گھر کے اخراجات میں یہ کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ کی کمی لائیں. آپ سوچیں گے کہ ان کے گھر کے اخراجات ہوں گے کتنے. بالکل میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات میں, جبکہ پچھلے کے 15 سال میں 1 لاکھ روپے گھر کے اخراجات بڑھ جاتے, مگر میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ پچھلے 15 سال میں اپنے گھر کے اخراجات کو 1 لاکھ سے نیچے لائیں. تو ان کے جینے کا انداز مجھے پتہ ہے, کوئی جینے کا انداز اس سچ کو اتنا بڑا تبدیل نہیں ہوا, لیکن بہت ساری ایسی ایکسٹرا آرڈنری اخراجات زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں اور ایسے اڑانے کا انداز ہو جاتا ہے کہ مت پوچھئے بات, ایسا ہو جاتا ہے. مجھے ایک اسلام بھائی برابر یاد ہیں کہ امیر سنت ان کے گھر تشریف لائے تھے تو میں وہاں حاضر تھا, تو ڈاکٹر کو امیر سنت نے دیکھا تو پوچھا ہوگا کیا ہوا, تو کہا کہ وہ بچہ بیمار ہے تو ڈاکٹر دیکھنے کے لیے آیا ہے. اتنی دیر میں وہ بچہ بھدکتا ہوا نظر آ گیا. تو اب یہ اتنا بچہ بیمار تھا کہ ڈاکٹر کو گھر پہ بلانا پڑا. پھر امیر سنت نے اس کو بڑی پیاری نصیحت کی, اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر دے, کہ یار مطلب کوئی ایسی ایمرجنسی ہو نا کہ چلو بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا مشکل ہے تو چلو سمجھ میں آتا ہے, لیکن اب ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کو آپ لے کے ڈاکٹر کے پاس بچہ لے جائیں تو 50 روپے ہو سکتا ہے اس کی فیس ہو, اور جب گھر آئے گا تو 200-250-500 روپے بھی لے لے گا. تو یہ مطلب کہ ایک بچت کا وہاں مدنی پھول ملا کہ یار یہ بھی ایک مطلب انداز ہے. اب اتنی مطلب کہ وہ آسائش والا انداز اختیار کریں گے تو پھر زیادہ آمدنی والے بھی روتے ہیں, ایسا نہیں کم آمدنی والے روتے ہیں. میں نے ان لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے آمدنی پر جن کے گھر کے اخراجات 5-5 لاکھ سے زیادہ ہیں. جی ہاں, میں نے ان لوگوں کو بھی مطلب کہ تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا ہے جن کے اخراجات مطلب 10-10 لاکھ روپے تک پہنچ جاتے ہیں, سارا وہ فیکٹری ویکٹری ملا کر, جن کے آفس اور فیکٹری کی سیلری تنخواہیں 50-60 لاکھ 70 لاکھ اور 1 کروڑ تک خالی ان کی سیلریاں جاتی ہوں, تنخواہیں جاتی ہوں, آپ سوچئے کہ ان کی اپنی آمدنی کیا ہوتی ہوگی. اور ایک کا پتہ چلا کہ ان کو صرف اپنا اور فیکٹری اور گھر چلانے کے لیے 25 لاکھ تو ان کو خالی خرچہ اٹھانا پڑتا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں ان کو بھی تنگ دستی اور تکلیف کا رونا میں نے سنا ہے. وہ دعوت اسلامی کا مدی ماحول ہے, ملنا جلنا رہتا ہے, لوگ باتیں تو کرتے ہی ہیں, تکلیفوں کا رونا تو روتے ہی ہیں. تو خالی تکلیف یہ نہیں ہے, اصل میں ہم اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں. جب ہماری آمدنی تھوڑی سی بڑھتی ہے نا تو ہم اپنی آمدنی بڑھنے پر اپنے اخراجات فوراً بڑھا لیتے ہیں. اعتدال اور میانہ روی کا جو ماحول ہونا چاہیے, جو انداز ہونا چاہیے, اس کو ہم اختیار نہیں کر پاتے. یہاں موقع ہے میں آپ کو ایک دو حدیثیں سنا دیتا ہوں کہ سرکار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اعتدال میانہ روی, اعتدال و میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوگا. افراط و تفریط دونوں سے بچیں, بیلنس کے ساتھ رہیں, میانہ روی اختیار کریں. اس کو میں ایک جملہ اور آگے بڑھاؤں آپ کو کہ کفایت شعاری استعمال کو اپنانے کی کوشش کریں کہ بس جو ہو سکے بچانے. اب واقعی مطلب کہ آمدنیاں کم ہیں, اخراجات زیادہ, اخراجات زیادہ کا یہ کہ آمدنی بڑھانے کے ذرائع آپ کے نہ ہونے کے برابر ہوں گے, مگر اخراجات بڑھانے کے ذرائع اتنے ہیں جو رک نہیں سکتے اور یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پہلے ہمارے گھروں میں وہ چیزیں نہیں تھیں جو آج ہمارے گھروں میں وہ چیزیں ہیں. مثال کے طور پر میں نے اس کی ایک تھوڑی سی لسٹ تیار کی ہے. پہلے یہ چیزیں گھروں کا حصہ نہیں تھیں, اب یہ چیزیں گھروں کا حصہ بنتی ہیں. اس میں جو متوسط طبقہ معتدل طبقہ ہے یا تھوڑا مطلب تھوڑا سا اوپر سے آتے بالکل غریب تو شاید میں بعض ایسے نہیں ہوتے ہوں گے اور ان کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے, لیکن نارمل جس کو ہمارے معاشرے میں بعض اوقات سفید پوش بھی کہتے ہیں کہ یار مطلب اس کو نظر آنا ہے, کھاتا پیتا آدمی نظر آئے گا لیکن پریشان بہت ہے, اس کو اپنے گھر کا وہ سارا چیزیں سنبھالنی بھی پڑتی ہیں, وہ اسی میں سنبھالنے میں بیچارہ مقروض بھی ہو جاتا ہے, تکلیفیں بھی آ جاتا ہے, وہ طرح طرح کی وہ شکوہ شکایتیں بھی کرتا. اب ذرا اپنے گھر کا آپ جائزہ لیں, اس وقت آپ اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کر ہو سکتا ہے کہ ہمیں دیکھو سن رہے ہوں. پہلے ہمارے گھروں میں فوڈ رینج کا حساب نہیں تھا, میں اس کی وضاحت کرتا رہوں گا. مثال کے طور پر ویجیٹیبل چاپر ہوتے ہیں, ہینڈ بلینڈر ہوتے ہیں, جوسر بلینڈر ہوتے ہیں, یہ سب گھروں میں جو استعمال ہونے والی مشینیں ہوتی ہیں, اس طرح کی چیزیں اور میں کہوں کہ لاکھوں لاکھ یا دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں کے گھروں میں یہ چیزیں ہوتی ہوں گی تو شاید میں غلط نہیں ہوں گا. اچھا پہلے ہمارے گیزر نہیں ہوتے تھے جو مسلسل گیس جلاتے رہتے تھے, پانی گرم کرنے کی ضرورت ہوتی تو پانی گرم کر لیتے تھے, اب گیزر ہمارے گھروں کا ایک لازمی حصہ بن گئے ہیں. اسی طرح گیس ہیٹر کا پہلے نظام نہیں تھا, اب گیس ہیٹر یا پھر بعض اوقات الیکٹرانک ہیٹر بھی ہمارے یہاں عموماً سردیوں میں لگائے جاتے ہیں. جس طرح کیا اے سی کلچر ہے, ایئر کنڈیشن کلچر ہے, پہلے اتنا ایئر کنڈیشن کلچر نہیں ہوتا تھا. آج اس وقت سردی ہے نا ہمارے پاکستان میں اتنی نہیں ہے, پھر بھی سرد موسم ہے نارمل, یعنی پنکھے پر گزارا ہو جاتا ہے ہلکے پھلکے میں, زیادہ تیز پنکھا بھی تھوڑا تکلیف دیتا ہے, مگر اے سی والا تو موسم ہے ہی نہیں, یہ تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. اور پاکستان کے بعض شہر, یہ میں باب المدینہ کی بات کر رہا ہوں کراچی کی, پاکستان کے بعض وہ علاقے ہیں جن میں تو واقعی صحیح کی سردی ہے. آپ اپنا جون جولائی اور اگست ایون سپٹمبر کا الیکٹرک کا بل لے لیں, اب چیک کر لیں جن کے گھروں میں اے سی لگا ہوا, نارمل تقریباً گھروں میں, میں دیکھ کر ایک تو نارمل بالکل غریب گھر ہے وہ نہیں, لیکن اب تھوڑا تو اوپر آ جائے تو وہ گھروں میں کسی کے گھر میں ایک تو کسی میں دو تو کسی کے ہر کمرے میں, بلکہ کامن میں بعض اوقات کچن میں بھی اے سی لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں باتھ روم میں کب اے سی لگتا ہے, تو یہ ایک بات کر رہا ہوں میں. تو یہ چیزیں اب آپ اپنا جون جولائی اگست سپٹمبر ان مہینوں کا اپنے الیکٹرک کا بل دیکھ لیں, کئی کسی کا الیکٹرک کا بل 20,000 کا, کسی کا 25,000 کا, کسی کا 15,000 کا, مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے, اور اب آپ اس وقت جنوری فروری کے بل چیک کر لیں, جنوری فروری کے بل آپ چیک کریں گے, چونکہ اس میں آپ کا اے سی نہیں چل رہا, بہت ساری ٹھنڈی مشینیں نہیں چل رہی ہوں گی جو پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی بعضوں کا استعمال کی جاتی ہیں, جب یہ نہیں چل رہی ہوگی تو آپ کا بل آٹومیٹیکلی 5,000 سے 7,000 روپیہ کم ہو گیا ہوگا. اب 5,000 یا 6,000 یا 7,000 میں آپ کا بل آ رہا ہوگا, اور جیسے ہی سرد گرمی شروع ہو جائے گی آپ کا بل ڈائریکٹلی 15,000 سے 20,000 تک پہنچ جائے گا, بعضوں کا 25,000 اور بعضوں کا 50,000 تک کا الیکٹرک کا بل میں جانتا ہوں کہ آتا ہے, کیونکہ ان کا پھر وہ استعمال بھی پھر ایسا ہی ہوتا ہے. تو اب یہ کہ پہلے یہ چیزیں ہمارے گھروں میں نہیں ہوا کرتی تھیں, اب یہ چیزیں آ گئیں, ہمارا ٹھیک ہے ہمارا طبیعتوں کا اب ہمارا گزارا نہیں ہوتا, تو پھر یہ باتیں بھی اپنی جگہ پر ہو ہی رہی ہیں جیسے ہو رہی ہیں. اسی طرح آگے چلے جائیں تو جو مشینیں ہمارے یہاں جیسے نارمل پہلے استری ہوتی تھی, اب جیسے امیر سنت نے فرمایا کہ اب وہ دھوبی میں لانڈری میں کپڑے دیے جاتے تھے, پہلے لانڈری میں کپڑے نہیں جاتے تھے, گھروں میں دھلتے تھے, گھروں میں بھی کپڑے ہاتھ سے دھلتے تھے, آج واشنگ مشین میں دھلتے ہیں, واشنگ مشین پہ دھلیں گے تو واشنگ مشین آپ دیکھیے, واشنگ مشین پانی بھی زیادہ یوٹیلائز کرتی ہے, واشنگ مشین آپ کا سرف بھی زیادہ یوٹیلائز کرتی ہے استعمال کرتی ہے, واشنگ مشین آپ کے الیکٹرسٹی بھی زیادہ استعمال کرتی ہے, اور واشنگ مشین خراب ہوتی ہے تو پھر اس کی کاریگری بھی زیادہ لگتی ہے, پھر خراب ہوتی ہے تو نہیں بھی آتی ہے. پہلے واشنگ مشین نہیں ہوتی تھی, کپڑے ہاتھ سے دھلتے تھے گھروں میں عموماً, تو یہی ہوتا تھا, اور لانڈری کا اتنا حساب کتاب نہیں تھا. اب لانڈری یہ سارے اخراجات آپ کے سامنے. اسی طرح ٹوسٹر گھر میں ہوتا ہے, لینے والے اور بہت ساری چیزیں تو اسی لکھی ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ ہر گھر میں ہوتی ہیں, میں نے ان کا ڈیٹیل مانگی تھی, تو یہ نارملی تو اب یہ گھر میں بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ یہ رکھی رہتی ہیں. اسی طرح وہ ہیئر ڈرائی مشین, اس کا استعمال ہمارے کئی گھروں میں ہو رہا ہوتا ہے. باتھ روم میں چلے جائیں تو پہلے باتھ روم میں اتنا مطلب کہ نارمل لوگوں کے گھر میں باتھ روم اب پیسے لیتا ہے, باتھ روم یعنی باتھ روم کے اندر سامان ہی پیسے. امیر رسول نے پچھلے دنوں اپنے صابن کے استعمال کا فرمایا تھا, اب ایسا کوئی صابن استعمال کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کم آمدنی کا رونا رہے گا, لیکن اب جس طرح کا ہم صابن استعمال کرتے ہیں تو پھر کم آمدنی کا رونا کیوں رہے. پھر صابن رکھنے کے لیے جو ہم یہ جو صابن دانی جس کو کہتے ہیں آپ, وہ بھی قیمتی چاہیے. اچھا واش بیسن جس میں ہاتھ دھونے کا ہوتا ہے وہ بھی مطلب کہ 1,500-2,000 روپے کا بھی آ جاتا ہے, 4,000-5,000 کا بھی آتا ہے, اور یہی واش بیسن کی جو ہوتی ہے وہ 40,000-70,000 بلکہ باقاعدہ پورے سیٹ آتے ہیں اس کے, اور وہ ہوتے ہیں یہ مہنگے والے نلکے, یہ بھی مطلب ہمارے گھروں میں یہ صابن رکھنے کی اور سوپ رکھنے کی اور یہ ساری چیزیں عموماً لوگ گھروں میں رکھتے ہیں. اچھا بولو ہمارے گھر میں نہیں, اب آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو آپ نے سب کو دینے کی کوشش کی ہوگی, یہ ہوا ہوتی, یہ سب باتھ روم ایسے سیریز ہیں جو باتھ روم میں عموماً ہمارے یہاں استعمال کی جاتی ہیں, مہنگی مہنگی چیزیں, نارمل ہم چیزیں مطلب نہیں استعمال کر پاتے. مگر خیر یہ جو تصاویر دکھائی جا رہی ہیں یہ شاید امیر گھروں کی تصاویر ہیں, غریب آدمی نے تو شاید نارمل آدمی نے تو یہ دیکھا بھی نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے دیکھا ہو تو وہ دیکھ کر بس دیکھتا ہوگا, تو لیکن پھر بھی گھروں میں اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اچھا اب اس میں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو یہ کلچر عام ہو گیا, اب یہ امیر کے گھروں میں یا تھوڑے کھاتے پیتے لوگوں کے گھروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جب ان کے گھر میں ان کے رشتہ دار جو نارمل فیملیز ہوتی ہیں جب وہ جاتے ہیں اور جب ان کا باتھ روم استعمال کرتے ہیں تو بھی گھر آ تو ہو ان کا کوئی باتھ روم تھا, کیا باتھ روم تھا, یہ باتھ روم تھا, بھائی کیا کیا باتھ روم میں تھا, بھائی یہ باتھ روم میں تھا. اب وہ شوق اور پھر اس طرح کی, پھر ہماری نفس ہمارے قابو میں نہیں ہے نا, ہماری خواہشات ہمارے قابو میں نہیں ہے, ہمارا ذہن ہمارے قابو میں نہیں ہوتا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, فوڈ پروسیسر ہوتا ہے یہ بھی, مطلب کہ وہ ہمارے گھروں میں آج کل یہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت طویل لسٹ ہے میرے پاس, مائکرو ویو, پہلے مائکرو اوون ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا تھا, اب وہ دو چار پانچ قسم کے مائکرو ویو قسم کے یہ ہوتے ہیں. پہلے فریج چھوٹے چل جاتے تھے, فریج بھی بہت بڑے چاہیے ہوتے, پھر صرف فریج سے کام نہیں چلتا, فریج بھی چاہیے, ڈیپ فریزر بھی چاہیے. پہلے چھوٹا سا فریج ہوتا تھا, گزارا کر لیتے تھے. اب فریج کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں جو آپ اسے دیکھ رہے ہیں, یہ کروکری کا اور یہ سارے سامان یہ عموماً اب گھروں میں استعمال ہونے کی صورتیں بنتی ہیں. دیکھیں مارکیٹیں سے بھری ہوئی ہیں, ایسا نہیں کہ یہ لینے والے نہیں ہوتے اور ہم خالی آپ کو یہ دکھا رہے ہیں, مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں اور یہ چیزیں بک رہی ہیں, ٹھیک ٹھاک اس کا امپورٹ ہو رہا ہوتا ہے اور رش لگا ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر. یہ مطلب میں نے پھر عرض کر دی, ایک تو بہت غریب طبقہ ہوتا ہے, یہ بیچارہ یہ اس کو ان چیزوں سے نہیں ہے تعلق, اور وہ مطلب وہ ایک الگ ہی کیٹیگری ہے, اور ہو سکتا ہے یہ مدنی چینل پر ایک تعداد ہو جو یہ ہو, لیکن ان کا اتنا رونا نہیں ہے جتنا رونا یہ بیچ والے کا ہوتا ہے, اور بڑے والے کا تو بھی رونا ہی اس کا الگ ہے نا, وہ تو عجیب ہی اس کی رونے کی کیفیت ہوتی ہے. اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں پر جائیں نا, تو جس طرح چاکلیٹ کا استعمال آج ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے, پہلے نہیں ہوتا تھا, جس طرح بچوں کی چیزیں آج کل زیادہ سے زیادہ لی جاتی ہیں یہ پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا. اچھا وہ فوڈ کے ڈبے, اور یہ دیکھیں اب یہ چیزیں, یہ جو برگر شرگر یہ جو دکھائے جا رہے ہیں فاسٹ فوڈ آئٹم, پہلے ہمارے گھروں میں یا ہماری غذاؤں کا یہ حصہ ہی نہیں ہوتے تھے, بہت کبھی کبھار کوئی ایسا چیز بن جاتی تھی تو بن جاتی تھی, یا باہر سے آ جاتی تھی, یا کہیں دعوتوں میں جا کر کوئی ایسا کھانا مل جاتا تھا لے. اب نوڈلس ایک سے ایک بنا, مطلب یہ ساری چیزیں گھروں میں آ رہی ہوتی ہیں اور گھر میں بنائی جا رہی ہوتی ہیں. چیز پہلے نہیں آتی تھی, پہلے وہ تیار مطلب کہ مسالوں کے ایسے مہنگے مہنگے ڈبے نہیں آتے تھے, پہلے گھروں میں کیچپ نہیں ہوتے تھے, پہلے گھروں میں جوس کے بوتل نہیں آتے تھے, پہلے گھروں میں منرل واٹر ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. یہ گھروں میں یہ ہماری جو کچن آئٹمس ہیں اس کو دیکھ لیجئے, یہ ہمارے گھروں میں پہلے نہیں ہوتی تھی, ہمارے گھروں میں پہلے ڈرائنگ روم کا انداز نہیں ہوتا تھا, ہمارے گھروں میں اتنا ڈیکوریٹڈ بیڈ روم کا انداز نہیں ہوتا تھا, اتنا مطلب کہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں جو آج کل ہونے لگی ہیں, کلر کا انداز تبدیل ہو گیا, بہت سارے انداز تبدیل ہو گئے. لیکن فی الحال بہت ساری کچن ایسی آئٹمیں باورچی خانے کی جو پہلے ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی تھیں, جس انداز سے ہم لوگ کھانے پینے کے شوقین, کھانے پینے کے عادی ہو چکے ہیں, پہلے یہ ہمارا زندگی کا انداز نہیں ہوتا تھا, پہلے ہمارے سادے کپڑے پر ہم گزارا کر لیتے تھے, اب کپڑے ہمارے مہنگے ہو گئے ہیں, جیسے امیر سنے نے سلائی کا فرمایا, درزیوں کا فرمایا, تو پہلے سلائیاں اتنی سستی مہنگی نہیں تھی, اب سلائیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں, سستی سلائی والے ہم کو چلتے نہیں ہیں, مہنگی سلائی والے بس وہ فیشن ہو گیا ہے. اچھا پھر عورتوں کے کاسمیٹکس کے ریٹ بہت بڑھ گئے, اللہ اللہ اللہ, بہت کاسمیٹکس مہنگی ہو گئی ہے, میک اپ ویک اپ کا جو سامان ہوتا ہے اتنا مہنگا, اتنا مہنگا, مجھے پتہ چلا ہے, میں الحمدللہ مجھے اس کی قیمت کا ذاتی طور پر کوئی تجربہ نہیں ہے, لیکن پتہ یہ چلا ہے بہت مہنگا ہو گیا ہے. اسی طرح جو خواتین کے, جو عورتوں کے جو کپڑے ہو گئے ہیں, مطلب میں نے ایک نارمل, بہت امیر نہیں غریب بھی نہیں, ایک نارمل ایک تھوڑا سا کھاتا پیتا ایک ہے کہ بھائی رکھ رکھاؤ والے جو لوگ ہوتے ہیں, میرے خیر ان کا دیکھنے کا معلومات کرنے کی کوشش کی تو صرف ایک ایک عورت کا جو جوڑا ہے نا, مطلب ایک لیڈیز, اب میں کیا ان کو اسلامی بہن بولوں, یہ اپنا جوڑا ان کا 10 سے 15 ہزار روپے کا بنتا ہے, سات آٹھ ہزار روپے کی تو ان کی خالی وہ سوٹ کا کپڑا آ جاتا ہے, اور یہ اگر تھوڑا سا اوپر جائیں جو یہ مختلف قسم کی ایگزیبیشن اور نمائشیں لگتی ہیں, یہ بھی شوق تو پیدا کرتی ہے نا, اور ایک عام آدمی کو بھی گھسیٹ کے لے جاتی ہے کہ ان کو بھی سوسائٹی میں رہنے کا ایک عجیب و غریب ذہن بن گیا کہ سوسائٹی میں رہنا ہے تو ایسا رہنا پڑے گا, کیا ہے سوسائٹی میں رہنا ایسا رہنا, سوسائٹی والے کو پیسہ آ کر آپ کو دیں گے یا آپ کا گھر چلائیں گے, خالی خالی پھر آپ اپنے اخراجات 25-25 ہزار روپے کے سوٹیں, اللہ اللہ اللہ, میں تو سن کے میری عجیب سوچ بن گئی تھی کہ یار ایسا ہو گیا ہے, اب پہلے مطلب 15-20 بہت زیادہ مطلب 30-40 روپے میں بال کٹ جاتے تھے یار, آج بال کٹوانے کے لیے 500 ہزار روپے دینے پڑتے ہیں, بھائی یہ میں آپ کو تھوڑا سا اوپر نارمل طبقہ کہہ رہا ہوں, بہت امیر طبقہ تو وہ تو پھر 5-7 ہزار سے اوپر بھی نکل گئے ہیں, یہ باجی بال کٹانے کا کہہ رہا ہوں. اب یہ صورتحال میں کیا ہوگا؟ جو فروٹ بیچ رہے ہیں وہ سستا کیسے بیچیں گے؟ جو ہول سیل والے ہیں وہ سستا کیسے بیچیں گے؟ جو اس کے آگے وہ سستا کیسے بیچیں گے؟ سب کی ضرورتیں لگی ہوئی ہیں نا. مہنگا ہو گیا لیکن مہنگا ہوا تو پیچھے سے سب کی ضرورتیں اس طرح بڑھتی ہوئی تو انہوں نے اپنے نفع بڑھا دیے. پھر بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں سود ایسا داخل ہو گیا ہے کہ وہ ویسے کسی چیز کی کاسٹ کو بڑھا دیتا ہے. پڑتا اس کے اندر 10 روپیہ ہے لیکن سود بھر 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 کے یہ چیز 20 روپے کی ہو جاتی ہے. سب کو سود بھرنے پڑتے ہیں, معاذ اللہ. سود حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو یہ سارا ایک تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے جائزہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. آپ اگر اپنے باورچی خانے کا, اپنے کپڑوں کا, اپنی الماری کا, اپنے باتھ روم کا اور دیگر چیزوں کا جائزہ لیں گے اور جب خریداری کرنے کے لیے جائیں گے اور آپ کا یہ مزاج بن جائے گا کہ نہیں یار یہ نہیں لینا, یار اس کے بغیر چل تو جائے گا, اس کے بغیر چل تو جائے گا, اس کے بغیر چل تو جائے گا, اس کے بغیر بھی چل جائے گا, ارے اس کے بغیر بھی چل جائے گا, تو پھر ایک مطلب کہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی کوئی بچت ہو جائے گی. اس طرح کم آمدنی کرنے والے اسلامی بھائی کا مجھے پتہ چلا ہے. آئیے ان کی وہ کیسے انہوں نے اپنی آمدنی کو کم کیا, آئیے سنتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2012 میں میری شادی ہوئی تو ہمارا گھر کا خرچہ جو نا وہ 25,000 اور 30,000 جو نا چلا جاتا تھا. اب اس وقت اکاؤنٹ میں کچھ پیسے موجود تھے جو میں نے سیو کیے ہوئے تھے, تو اس سے جو نا وہ گھر 1-2 مہینے تو چل گیا لیکن بعد میں جب اکاؤنٹ خالی ہوا تو اب جو نا پریشانی ہوئی. تو پھر میں اور بچوں کی امی دونوں نے بیٹھ کے اور ساتھ میں ہم نے والدہ اور والد کو بھی بٹھایا اور مدنی مکالمہ ہوا تھا کم آمدنی پہ گھر کیسے چلے. تو وہ پھر ہم نے مدنی مکالمہ پورا دیکھا. تو دیکھنے کے بعد پھر ہم نے اس کی جو نا وہ جیسے آپ نے طریقہ ارشاد فرمایا تھا نوٹ کرے, اضافی چیزیں نکالیں, تو اس طرح ہم نے اضافی چیزیں نکالی اور جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ پھر ہم نے اس کو جو نا وہ جو نا لینے کی ترکیب بنائی. تو یوں ہمارا گھر کا خرچہ جو ہے وہ 6,000, 4,500, 6,000, حد سے حد 7,000 ہے. اس سے اوپر ہمارا گھر کا خرچہ نہیں جاتا. اس کی ترکیب ہم نے یوں بنائی کہ سب سے زیادہ آٹے کا خرچہ ہوتا ہے. تو پھر والد صاحب سے مشورہ کیا تو آٹا ہم نے 12 من لے کر گندم جو ہے نا وہ پنجاب میں کھڑی کر دی, 12 من گندم. اس سے یہ کہ 1 من اگر گندم آ جاتی ہے ہماری پس کر تو وہ 12 من سالانہ نکل گیا ہمارا 12,000 پہ جو نا 12,000 یا 15,000 پہ. تو 1 سال جو نا وہ 1 من جو گندم آتی ہے تو وہ 1 من گندم ہم 1 کلو 1 من آٹا جو آتا ہے ہمارا وہ تقریباً کوئی 2-2.5 مہینے چل جاتا ہے, 2 مہینے تو چل ہی جاتا ہے. تو یوں ہمارا آٹے کا خرچہ نکل گیا. اب پیچھے رہا کچن, سبزی اور بچوں کا دودھ. تو ہم نے 100 روپیہ اس کے لیے مختص کر لیا کہ 100 روپے کا دودھ آئے گا اور جو ہے نا 50 روپے کی سبزی, 30 روپے کی بھی آ جاتی ہے سبزی بسا اوقات جو ہے نا وہ 1 دن پورا نکل جاتا ہے. تو یوں کر کے ہم نے اس کا وہ ترکیب بنائی تو الحمدللہ عزوجل پھر ہمارا 4,500 اور 500 روپے ہم نے ایکسٹرا رکھے. بچے وغیرہ بیمار ہو جائیں تو اس کی وہ جو ہے نا ہم نے دوائی وغیرہ لینی ہے. تو الحمدللہ عزوجل اس طرح جو ہے ہماری بچت ہوئی اور پھر ہم نے بچت کرتے کرتے کچھ پیسے ہمارے پاس جمع ہوئے تو کچھ ترکیب بنائی. الحمدللہ عزوجل ہم نے ابھی اپنا گھر لے لیا ہے اور اس وقت ہم اپنے گھر میں ہی موجود ہیں اور سیلری میری جو ہے نا مطلب دوسروں سے بہت کم ہے جو مدنی چینل پہ ہیں, دوسرے جو مدنی چینل پہ ہیں ان سے بہت کم ہے. تو الحمدللہ عزوجل میں گھر کے جو لی تھی کسی سے ترکیب بنائی تھی پیسوں کی اس کا میں قسط بھی ادا کرتا ہوں. آج الحمدللہ میں قسط بھر کر ہی آیا ہوں. باقی میں نے یہ ترکیب جب میں نے 2 اسلامی بھائیوں جو فائنل مفتش ہیں ہمارے مدنی چینل کے ان کو میں نے بتائی, ان مفتشین کو بتایا تو ایک جو نا فائنل مفتش ہیں ان کو میں نے بتایا کہ اس طرح, تو وہ کہنے لگے یار میرا گھر کا خرچہ میرا گزارا نہیں ہوتا. جب میں نے یہ ساری ترکیب ان کو بتائی تو انہوں نے کہا اب میں جو ہے نا بچت کروں گا, میں 30,000 انشاءاللہ اپنے گھر کی جو ہے نا سیونگ کروں گا. عرفان بھائی کو بتائی تو وہ بھی بہت خوش ہوئے, یار واقعی میں بچا سکتا ہوں جو اتنے ایکسٹرا خرچے نکل جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا اب میں بھی بچت کروں گا. تو اس طرح انشاءاللہ الحمدللہ عزوجل ہم اپنی خود بھی کر رہے ہیں, جو بھی اسلام بھی ملتا ہے میں اس کو بھی ذہن دیتا ہوں کہ اپنی سیونگ کریں, بچت کریں اور اپنے گھر بنائیں.
اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, محتاجی سے بچائے, تنگ دستی سے اللہ تعالیٰ بچائے, اور ہمیں بھی اپنے بجٹ کو اپنی آمدنی کے مطابق اپنے اخراجات کا جائزہ لینے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ اب یہ جو اب گندم لے کر یہ سب کرتے ہیں, میں نہیں, مجھے سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کوئی نہیں کر سکے گا, لیکن آپ کے سامنے ایک نمونے کے طور پر کسی کا ایک مطلب کسی نے اپنے اوپر لیا اور اس نے اپنے آپ کو اخراجات کم کرنے کا اسے ذہن بنایا تو ہوا نا. جیسے میں نے بھی ایک آپ کو مثال دی نا کہ میں بھی ایک شخص کو جانتا ہوں کہ وہ اس کی اس نے اپنے اخراجات کو لاکھ سے سوا لاکھ روپے تک وہ نیچے لانے میں کامیاب ہو گئے, جبکہ مہنگائی بڑھی ہے اور لوگوں کو آمدنی زیادہ چاہیے. تو یہ سب تھوڑا سا غور کرنے سے ہوگا. بعض اوقات گھر کا رکھ رکھاؤ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل نیچے نہیں آ سکتے, لیکن پھر بھی اپنی آمدنی کے مطابق اپنے گھر کے اخراجات کو مینٹین کرنے کی آپ کوشش کریں گے تو امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں بہتری ملے گی. آپ دیکھیے, آپ روز کے 100 روپے بچانے کا اہتمام, یعنی آپ کے اخراجات 10-10, 15-15 چیزوں کا اگر بنتا ہے تو آپ روز کے 100 روپے بچانے کی آپ کوئی ترکیب بنائیں. آپ بولو یار 100 روپے اب کیا, 100 روپے تو کیا, 100 روپے 50 روپے, 100-50 روپے تو کیا. لیکن جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے لیے 100 روپے کی ایک اہمیت ہوتی ہے. ہر ایک کے لیے ہو سکتا ہے 100 روپے کی اتنی اہمیت نہ ہوتی ہو, لیکن کم آمدنی والوں کے لیے 100 روپے کی اہمیت ہوتی ہے. اب آپ روز کے اگر 100 روپے بچاتے ہیں تو آپ نے ایک مہینے کے 3000 روپے بچا لیے. کبھی آپ نے 200 روپے بچا لیے, آپ باہر گھومنا پھرنا کم کر دیں, ٹرانسپورٹیشن آپ کی کم کر دیں, بے جا میل جول لوگوں سے جو ہے وہ کم کر دیں, فضول قسم کا یہاں آنا جانا بند کر دیں, لمبی لمبی ڈرائیونگ پر چلے گئے یہ آپ روک دیں, بہت ساری چیزیں آپ روک دیں. اب ظاہر ہے کسی سے قرض لے کر زندگی گزاریں تو اچھا ہے نا کہ آدمی اپنی ضرورتوں کو مار دے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس پر کریں گے تو امید ہے کہ فائدہ ہوگا. ذرا کالج چلا دیں.
السلام علیکم
و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں پنت نگر ہند سے بول رہا ہوں. میرا نام اشتیاق حسین حکمنہ ہے. میرانی شورت ہے کہ میری انکم بہت میں نے الحمدللہ کم کر دی ہے اور اس کم انکم میں بھی الحمدللہ اس میں بڑی خیر و برکتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ کھانا ہم دسترخوان پہ کھاتے ہیں اور سب مل بانٹ کر کھاتے ہیں, جو مل جاتا ہے اس میں گزارا کرتا ہوں.
ماشاء اللہ. یہ جو جیسے انہوں نے کہا نا کہ کھانا ہم دسترخوان پر کھاتے ہیں, مل بانٹ کے کھاتے ہیں, اس پر مجھے ایک وہ بات یاد آئی, حدیث پاک ہے کہ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اکٹھے کھاؤ, الگ الگ نہ کھاؤ, کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا نا جیسے اکٹھے کھاتے کہ ایک کا کھانا دو کا کھانا تین کو کفایت کرتا ہے, تو اللہ کرے کہ یہ ہم مل جل کر کھائیں. پہلے لوگ مل جل کر کھاتے تھے لیکن اب الگ الگ کھاتے ہیں, کسی کو ناشتہ دینا ہے تو اس کا ٹائم الگ ہے, تو کسی کو لنچ کرنا ہے اس کا ٹائم الگ ہے. پہلے رات کے کھانے کا بھی ایک وقت ہوتا تھا, سارے گھر والے جمع ہو جاتے تھے, لیکن یاد رکھیں دسترخوان پر جب بھی جمع ہو کر کھانا کھائیں اس میں بے پردگی نہیں ہونی چاہیے. یہ جیٹھ دیور بھابھی یہ سب مل کر کھاتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر مطلب اللہ کی رضا والا انداز ہونا چاہیے, شریعت مطہرہ کا پسندیدہ انداز ہونا چاہیے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ مل کھائیں گے تو اللہ نے چاہ تو کھانے میں بھی برکت نصیب ہوگی. کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد شہزاد عطاری ضیاءکوٹ. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے. شاکر رہنا, شکر کرنا, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا, پیارے مرشد پاک کا جو مدنی گلدستہ بھی آپ نے دکھایا, توکل کے بارے میں کیا کہنے, ایمانداری سے ہم اب کیا الفاظ ادا کریں, حقیقتاً ہم توکل سے بہت دور ہیں. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر مضبوطی عطا فرمائے,
آمین,
اور توکل پر ایسی مضبوطی ہو کہ بس بے رماہی صلی اللہ, میں کچھ بھی نہیں.
اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں توکل کی نعمت, صحیح معنوں میں توکل کی نعمت ہمیں نصیب ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد و بھروسہ ہو جائے تو وہ رزق عطا کرنے والا ہے, وہ ہمارے کھانے میں ہمارے پینے میں برکتیں عطا فرمانے والا ہے. کال سنائیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام زہرا تالیہ ہے, میں اس کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. ہمارے گھر آمدنی تو کافی ہے مگر پھر بھی پورا نہیں ہوتا, ہم کیا کریں؟ کوئی مدنی مشورہ عنایت فرما دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند کاشی پور کی پیاری پیاری مدنی منی, اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے. اب یہ ہے کہ پہلے یہ غور کرنا پڑے گا کہ کہیں ہم نے ہمارے آمدنی میں, ہمارے ذرائع آمدنی میں جو کمانے کے جو طریقے کار ہوتے ہیں اس میں, یا گھر کے کسی اور معاملے میں ہم نے کوئی ایسے کام تو نہیں کیے ہوئے جسے بے برکتی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی تجارت میں قسم کی کثرت سے پرہیز کرو کہ یہ اگرچہ مال کو بکوا دیتی ہے مگر برکت کو مٹا دیتی ہے. اب برکت چلی جائے گی نا, کہ لوگ کثرت ہی کو صرف برکت سمجھتے, صرف یہ نہیں ہے, کثرت بھی برکت ہو سکتی ہے لیکن کثرت ہی برکت نہیں ہے. اب کم میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پورا کر دے گا. اب دیکھیں پہلے پورا ہو جاتا تھا, اب نہیں ہوتا. ہماری آمدنیوں پر آپ غور کیجئے کہ ہماری آمدنیوں کا انداز کیا ہے. بعض اوقات آمدنی آ جاتی ہے لیکن وہ پورا نہیں ہو پاتا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکت چھین لیتا ہے. جب برکت ہی چلی جائے گی تو پھر بچے گا کہاں سے؟ اسی طرح راشن میں بے برکتی آ جاتی ہے, دیگر چیزوں میں بھی بے برکتی آ جاتی ہے. تو برکت دور کرنے والے جو اسباب ہیں اس کو دور کریں. اسی طرح حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ کیا ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں؟ باقاعدہ پوری دعا ہے, دعوت اسلامی کے متی ماحول میں سکھائی جاتی ہے, پڑھائی جاتی ہے. متی چینل پر بھی آپ, یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دعا سنتے ہوں. تو کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت ڈالیے کہ انشاءاللہ اس سے کھانے میں برکت آئے گی اور جو بے برکتی ہے وہ دور ہوگی انشاءاللہ عز و جل. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے, کھانا پیش کیا گیا. ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی. ہم نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد فرمایا, ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی, پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا, اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا. تو اب یہ غور کر لیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنے کا ہمارے یہاں رجحان نہ ہو. تو اپنے بچوں کو بھی بڑوں کو بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ ہی صرف کہلوا دے چلے, بسم اللہ پوری پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ مدینہ, اور اگر پوری دعا ہی پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, بسم اللہ وعلی برکت اللہ, یہ دعا پڑھ لے, یہ فیضان سنت میں یہ دعا آپ کو مل جائے گی جلد اول میں. تو اس طرح بے برکتی دور کرنے کے بھی انداز بیان کیے گئے, بے برکتی کیوں آتی ہے یہ بھی بیان کیا گیا. اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں, ناخنوں کا بڑھا ہوا ہونا بھی تنگی رزق کا سبب ہے. تو 40 دن کے اندر ناخن کاٹ لینے چاہیے, اور ویسے جمعہ تو بالخصوص ہونا چاہیے کہ اس میں بھی انشاءاللہ تعالی برکت ہونے کا امکان ہے. تو یہ چند مدنی پھول مدنی منی کی کال کے اوپر عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسے کوشش کیجئے کہ اس پر عملی جامع پہنائیں, تو آپ کے رزق میں, آپ کے دسترخوان میں, آپ کے گھر بار میں انشاءاللہ تبارک و تعالی برکت آئے گی. ایک اور حدیث پاک سن لیجئے, انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے اور جب اٹھایا جائے اس وقت بھی وضو کرے، یعنی ہاتھ وہ دھوئے، یعنی کھانا کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ پونچھوں تک، یہ پونچھے یہ نا یہ پونچھوں تک دھونا یہ سنت ہے۔ اگر کھانے کے لیے کسی نے منہ نہیں دھویا تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے سنت ترک کیا، تو یہ مطلب کہ اس کو کھانے کا وضو بھی کہتے ہیں۔ تو یوں مطلب کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیجئے اور منہ کا اگلا حصہ بھی دھو لیجئے، پھر کھانا کھائیے۔ ابھی کھانا سے پہلے جو آپ نے ہاتھ دھوئے نا، اب تولیہ وغیرہ سے ہاتھ پونچھیے مت، ٹھیک ہے، کھانا کھا لیں۔ کھانا کھانے کے بعد اب آپ اسی طرح ہاتھ دھو لیں جیسا میں نے عرض کیا، اور پھر اب چاہیں تو تولیے وغیرہ سے اپنے ہاتھ پونچھ لے۔ اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو گھر میں خیر زیادہ ہوگی۔ اب دیکھیے یہ روٹین ہے ہماری ایک روٹین، آپ سے کوئی روٹین، آپ نے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھ لی، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیے، سنت کی ادائیگی کی نیت سے دھوئیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، اللہ کی رحمت سے برکت بھی ملے گی، اللہ کی رحمت سے خیر بھی آپ کے گھر میں نصیب ہوگی۔ تو یوں اللہ کرے کہ آپ ان مدنی پھولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور یہ ملتا ہے انداز دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں۔ ہم بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ سارے انداز دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں۔ اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے، والحمدللہ اسی پیاری پیاری سنتیں، آداب و زندگی میں خیر و برکت لانے کے انداز ہمیں مدنی مذاکرے میں کثرت کے ساتھ بتاتے ہیں۔ اللہ کرے مدنی مذاکرے سننے اور دیکھنے والے بن جائیں، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قول سنائیے۔
کرنا سوال یہ تھا کہ یہ جو لگا ہوا ہے کم آمدنی پہ حاجی صاحب کا، گھر میں ہی اگر بیوی بچے وغیرہ سب کچھ کھا پی کے بھی تو ہر ٹائم وہ یہی رونا روتے رہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، فلاں رشتے دار وہ اتنے خاک مار ہے، فلاں اتنے خاک مار ہے، ہمیں تو کچھ نہیں ملتا۔ اس کے لیے حساب سے سوال ہے کہ کیا کرے۔
دیکھیں یہ خواہشات کی تکمیل کا رونا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے، ہمارا مطلب کہ تن ڈھانپنے کے لیے لباس، بدن تن ڈھانپنے کے لیے لباس، پیٹ میں پیٹ بھر جائے اتنی روٹی، اور سر چھپانے کے لیے ایک مناسب سی چھت ہمیں مل جاتی ہے، اور الحمدللہ یہ ساری ترکیبیں ہماری بن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے۔ لیکن بس ہماری وہ یہ نا کہ وہ اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ نہیں، اس کے پاس یہ تو میرے پاس یہ نہیں، اس کے پاس یہ تو میرے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس اصل میں نا قناعت کی کمی ہے۔ قناعت یعنی جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر راضی رہنا، ہمارے پاس حقیقت قناعت کی کمی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت سے ہمیں قناعت نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر راضی ہونا ہمیں نصیب ہو جائے کہ اللہ نے جو دیا یہی ہے، اور ہمیں صبر شکر کے ساتھ سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ نصیب ہو جائے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہمارے پیش نظر آ جائیں کہ دنیا میں یوں رہو، یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر رہا کرتا ہے۔ تو قناعت یہ زندگی کا انداز، صبر و شکر کا انداز، اور ایک مطلب کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے نا اس سے آپ بے نیاز ہو جائیے کہ لوگوں کے پاس یہ، آپ کس کو دیکھ رہے ہیں، ایک کے پاس ایک گاڑی ہے، آپ بولے میرے پاس بھی آنی چاہیے تو اگلے روز دو گاڑیوں والا نظر آئے گا، ایک کے پاس اپنا مکان ہے اس کے پاس دو مکان نظر آئیں گے آپ کو، تو آپ کتنا آگے بڑھیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا، جو آمدنی آپ کی ہے، حلال ذرائع آمدنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، برائے کرم اس پر صبر کریں، شکر کریں، اپنی دنیا کے ان تمام تر چیزوں کو ہی آراستہ کرنے کے بجائے کیوں نہ ہم اپنی قبر کو آراستہ کرنے کی بھی سوچ پیدا کریں، اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی سوچ پیدا کریں۔ ایسی عجیب و غریب ہم کو مال کی اور آمدنی کی دھند لگی ہوئی ہے کہ ہمارے ماہانہ آمدنی نہیں بڑھ رہی، یا آمدنی کم ہو گئی ہے، یا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، اس کا ہمیں رونا آتا ہے، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں آ رہی، ہم نیکیاں نہیں کر پا رہے، بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہے، گناہ کر رہے ہیں، مگر اس پر رونا کس کو آتا ہے، اس پر افسوس کس کو ہوتا ہے، اس پر صدمہ کس کو ہوتا ہے؟ آپ کی ایک دن کی کٹوتی ہو جائے گی آپ کو افسوس ہوگا، ایک گھنٹے کی دو گھنٹے کی آپ کی آمدنی کم ہو جائے آپ کو افسوس ہوگا، ایک وقت کی نماز بلا اجازت شرعی قضا ہو گئے کہ ہم کو افسوس ہوا؟ ہم خود غور کریں. میں نہیں کہتا کہ تنگی نہیں ہے لوگوں کو، لیکن بعض اوقات تنگ دستی کے اسباب ہم ختم کرنے کے تیار نہیں ہوتے. آپ تنگ دستی کے اسباب ختم کریں، جیسے میں نے چند ایک اسباب بتائے، اس طرح کی ضرورتیں جو ہماری ضرورت جو ہے وہ پوری ہو، اور پھر اگر نہیں آمدنی تو پھر سہولتوں کی طرف نہ جائیں. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے وہ بھی اپنے اندر، مطلب کہ امیری میں بھی اعتدال ہے، غریبی میں بھی اعتدال ہے، حدیث پاک میں آیا ہے. آپ امیر ہیں تب بھی اعتدال رکھیں، آپ غریب ہیں تب بھی اعتدال رکھیں، میانہ روی اختیار کریں. انشاءاللہ تعالیٰ تنگ دستی آپ کے قریب نہیں آئے گی اللہ نے چاہا. اور جس طرح کا رونا آپ کہہ رہے تو وہ رونا تنگ دستی کا عموماً نہیں ہوتا. وہ رونا بس گاڑی نہیں ہے تو ہم یہاں جائیں وہاں جائیں، تو اس کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اس دعوت کے لیے کپڑے نہیں، تو ہر دعوت کے لیے نئے کپڑے چاہیے، ہر شادی کے لیے نئے کپڑے چاہیے، تو جناب وہ اس کے کپڑے الگ تو اس کے کپڑے الگ. تو آپ دیکھیں ایئرپورٹ پہ جانا تو کپڑے الگ، ٹرین میں جانا تو کپڑے الگ. یہی فلائٹ آپ کو مرکز الاولیاء لاہور لے کے جا رہی ہے تو ایئرپورٹ پہ جانا ہے نا، ڈریس تبدیل ہو جائے گا. اچھا یہی مرکز الاولیاء لاہور آپ نے ٹرین میں جانا ہے کین اسٹیشن سے بیٹھ کر، آپ کے کپڑوں کا انداز بدل جائے گا. بھائی کیوں؟ خالی ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن یہ دو جگہیں بدلی، آپ کے کپڑوں کا انداز بدل گیا. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ پھر یہ ہماری سوچ ہے. کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے نگران شورا، میں اکبر علی اتاری راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. آپ نے ناخن کی بات بتائی، اگر یہ اسلامی بہنوں کو سمجھایا جائے کہ آپ کے ناخن بڑے ہونے کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے رزق میں، تو وہ آگے سے مسالے دینا شروع ہو جاتی ہے، فلاں کا بھی تو دیکھو، فلاں کا بھی تو دیکھو، ان کے ہاں تو کوئی بے برکتی نہیں ہے، ان کے ہاں تو بہت سارا رزق ہے. کیا ایسا کہنا درست؟
دیکھیں یہ تو اپنے اپنے طور پر دلائل دینے کی ایک عادت ہوتی ہے. ایک غلطی کو قبول کر لینا چاہیے کہ اگر ناخن اتنے بڑھ گئے جس کو شرعاً منع کیا گیا ہے تو اس میں تو الٹی سیدھی دلیلیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہاں تو بے برکتی نہیں ہے، ہمارے یہاں بے برکتی اس وجہ سے تھوڑی ہوگی، فلاں فلاں، یہ چیزیں نہ کریں. اور یہ غور کرنا کہ فلاں کے یہاں یہ نہیں ہے، اس کو یہ آسائش ہو گئی، یہ ہو گئی، وہ ہو گئی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو بھی سامنے رکھیں. یہ ایک نظام قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو زیادہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو کم دیا ہے. یہ جو امیر اور غریب، کم آمدنی والے زیادہ آمدنی والے، یہ تقسیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے. وہ جسے چاہے رزق کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے رزق تنگ کر دے. تو یہ تو ہے، اور یہ پورا ایک نظام ہے. بلڈنگ بنانے والے الگ ہیں تو ظاہر ہے جو خریدار ہوں گے وہ پیسے والے ہوں گے، مزدور مزدور ہوتا ہے، اب سیٹ تو مزدوری کرے گا نہیں. تو یہ پورا ایک نظام قدرت ہے، ایک معیشت بنی ہوئی ہے، اس کائنات چلانے کا ایک طریقہ کار نظام بنا ہوا ہے. یہ تو ایک الگ ٹاپک ہی الگ ہے. قرآن مجید کی اس پر آیات موجود ہیں، اس پر تفاسیر موجود ہیں، یہ سب چیزیں موجود ہیں. دیکھیے چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر تو ہمیں راضی رہنا ہی رہنا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے جتنا چاہے مال عطا فرما دے. تو اب یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو ضروری ہے کہ وہ ایسا، اچھا اب اگر وہ گناہ کی طرف ہیں، وہ برائی کی طرف ہیں، پھر بھی ان کے لیے آسائش اور آسانی آئے، تو اس کو ہمارے علماء نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل فرمائی ہے، ان کو ڈھیل مل رہی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی تو پھر بہت پچھتاوا ہوتا ہے. تو یہ نہ کریں، ادھر ادھر کی طرف بات نہ کریں، اپنی قبر و آخرت سنوارنے کی کوشش کریں، اور جو غلط کر رہے ہیں اس کو غلطی ختم کر کے درست طریقے پر آ جائیں. اور اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ناخنوں کو بڑھنے نہ دیں، اور اس کو ہو سکے تو جمعہ جمعہ یا کوئی بھی مطلب دن بدھ کو ناخن کاٹنے کی مطلب منع کیا گیا ہے کہ بدھ کو ناخن نہ کاٹے جائیں. تو اس کے علاوہ جمعہ کو کاٹے، جمعہ جمعہ کی ترکیب بنا لیں، یا اگر ناخن اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ اب کاٹنے ضروری ہو گئے تو پھر جمعہ کا بھی انتظار نہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال سنائیے.
احمد رضا اتاری، ہند اتاری کابینہ، شہر کلکتہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ زونگرانہ شورا کا بہت ہی پیارا موضوع، کم آمدنی. حاجی صاحب یہ ارشاد فرما دیجئے کہ جو اسلام بھائی کا کم ہے مثلا میرا، بعض اوقات گھر کی طرف سے پریشر بھی ہوتا ہے کہ مطلب اور پیسے دو، اتنے میں نہیں ہوتا ہے. گھر والے باہر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ مطلب اتنا میں کیا ہونے والا ہے، تو باہر کے لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ گھر والوں کا بھی ذہن بن جائے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیے تاکہ اس میں برکتیں بھی ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی گھر والوں کی طرف سے پریشر آتا ہے کہ اپنا آمدنی کا ذریعہ بنائیں, بڑھائیں بڑھائیں بڑھائیں. اب ماشاء اللہ آپ میرے گھر والے دیکھیں کہ آپ کے گھر کا ایک فرد صبح 8-9 بجے 10 بجے جو بھی ایک روٹین ہوتی ہے اس پر نکلتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, کام کاج کرتے ہیں, 5-6-7 بجے بیچارے گھر پر 8 بجے تھکے آ رہے آتے ہیں. اب نہیں مطلب کہ آمدنی بیچارے کی نہیں بڑھ پا رہی, تو اب وہ صبح پریشر ڈالیں کہ یہ کرو وہ کرو, وہ اپنی آخرت کی وہ قبر کی تیاری کے لیے مزید کوئی اور کام نہ کرے تو اب کتنا آدمی کام کرے گا. 8-9 گھنٹے بس میں جانا, بس میں آنا, ویگنوں میں جانا, پیدل, دھوپ, یہ وہ, بہت اس کو بھی مطلب تکلیف ہے. تو میں تو تمام گھر والوں کو یہ عرض کروں گا کہ اپنے گھر والوں پر پریشر نہ ڈالیں. ہاں کوئی ہر دھرمی کرتا ہے, کماتا ہی نہیں ہے, روزگار پہ جاتا ہی نہیں ہے, سستیاں کرتا ہے, غفلتوں سے کام لیتا ہے, تو ٹھیک ہے اس کو سمجھانا چاہیے کہ وہ مطلب کہ گھر بار چلانا ہے کہ اس کے اندر ذمہ داری پیدا کرنی چاہیے. ظاہر کسی کا محتاط تو نہیں بن کے رہیں گے, گھر والے بھیک تو نہیں مانگیں گے, اور گھر کے بڑے کا کام ہے کہ وہ روزگار کما کر دے, نان نفقہ تو شوہر پر واجب بھی ہے. تو یہ چیز ہے, پھر اولاد کو بھی ہم روزگار کی طرف لاتے ہیں, ظاہر وہ بھیک مانگ کر تو کھائے گا نہیں, کل کو اس نے بھی اپنے گھر کو آباد کرنا ہے تو اس نے بھی اپنے گھر کا نان نفقہ چلانا ہے, خرچہ پانی چلانا ہے. تو یہ تو ایک ہے, لیکن ان کو زیادہ آمدنی کرنے پر پریشرائز نہ کرنے ہی کی میں مدنی التجا کروں گا تاکہ یہ حرام روزی کی طرف نہ جائیں, کیونکہ کم آمدنی جو ہے نا یہ بسا اوقات گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے, برائی کی طرف لے کے, جو ہمارے سلسلے کا دوسرا حصہ ہے. ہم آپ کو ایک ڈی ایس پی صاحب ہیں, انہوں نے جو اپنے تاثرات دیے ہیں, آئیے آپ کو میں ان کے تاثرات سناتا ہوں.
میرا نام زاہد حسین ہے, کراچی پولیس میں مجھے تقریباً 30 سال سروسز کرتے ہوئے ہو گئے. فرسٹریشن, غربت, مجبوری, بے روزگاری جو اس ملک میں ہے, یہ بہت بڑا عنصر ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ چوری, ڈکیتی اور رازنی پہ مجبور ہیں. جتنے بھی لوگ ہم نے بڑے بڑے ڈکیت پکڑے, جب ہم ان کے گھر میں گئے اور ہم نے جا کے ریڈ کیا اور سرچنگ کی, تو آپ خدا پہ یقین کریں ان کے گھر میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی جب تم نے اتنا پیسہ کمایا وہ کہاں گیا, انہوں نے کہا کہ جی بات یہ کہ شروع میں تو ہمیں یہ تھا کہ ہم غربت کی وجہ سے ہم نے یہ کام کیا, تو ہم آہستہ آہستہ اس کے عادی ہو گئے, ایزی منی گئے, چھینا جپٹی گئے. جب ہم عادی ہو گئے تو اس کے بعد پھر ہم غلط لوگوں میں, غلط صحبتوں میں بیٹھے, جو ہم لوٹا ماری کرتے تھے, پیسہ لاتے تھے, وہ ہم جوئے میں, شراب میں اور غلط عورتوں کے پاس جا کے وہ ہم خرچ کر لیتے تھے. تو ان کے گھر والوں سے جب ہم نے انٹرویو کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس سے اپنے بچوں سے بڑے عاجز ہیں, کیونکہ یہ بچہ بجائے اس کے کہ ہمارا بازو بنتا, ہمارا ساتھ دیتا, چھوٹی موٹی کوئی نوکری کرتا, اس نے نہیں کیا اور یہ بگڑ گیا. بعض گھروں میں ہم نے دیکھا کہ جب اس کا انٹرویو کیا ہم نے مجرم کا اور اس سے پوچھا کہ بھائی, تو اس نے کہا کہ جی بات یہ کہ گھر میں ہر وقت لڑائی رہتی تھی, ماں باپ کا جھگڑا رہتا تھا, گھر میں بجلی کا بل نہیں ہے, کبھی ناشتے کی چیزیں نہیں ہیں, اسکول کی فیس نہیں ہے, تو میں پڑھ بھی نہیں سکا, اور پھر میں باہر آ کے جب بیٹھتا تھا تو میں خالی تھا, کام وام بھی مجھے کسی نے نہیں دیا, میں غلط لڑکوں میں بیٹھنے لگا شروع میں, مطلب موبائل فون چھیننا, چھوٹی موٹی ڈکیتیاں کرنا, چھوٹی موٹی. اس کے بعد اگر وہ جیل چلے گیا, پھر جیل بھی ایک انڈسٹری ہے جرائم کی, جہاں بڑے بڑے گروپ جیل میں ہوتے ہیں, ان کا ذریعہ آمدنی یہی ہے کہ باہر جو بچے اندر جاتے ہیں, نیولی اریسٹ ہوتے ہیں, وہ اندر جاتے ہیں, وہ ان کو استعمال کرتے ہیں, ان کی ضمانتیں کراتے ہیں, اور باہر پھر گروپ بنتے ہیں اور وہ گروپوں میں کام کرتے ہیں. ماحول اور وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب مفلسی اور غربت ہوتی ہے, اس کی وجہ سے وہ جب اس لائن پہ چل پڑتے ہیں, شروع میں تو وہ ایسا سمجھتے ہیں, جو میں نے دیکھا ہے سمجھتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کریں گے گھر والوں کے لیے, لیکن بعد میں وہ ظاہری بات ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دو نمبر پیسہ, دو نمبر طریقے سے حاصل کیا گیا پیسہ کبھی بھی انسان کو راحت نہیں پہنچا سکتا. لیکن بچے کے لیے سب سے بڑی تربیت گاہ تو اس ماں کی گود ہے, ماں کی گود کے بعد گھر کا ماحول ہے, گھر کے ماحول کے بعد اطراف کا ماحول ہے. تو یہ تو ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی انسان کو غربت, فرسٹریشن, افلاس, بے روزگاری, پریشانی کی وجہ سے جرم کی طرف نہیں آنا چاہیے, بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اپنے معاملات کو سیدھا رکھنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے. موت آپ کو ہر جگہ آ کے ڈھونڈ لیتی ہے, تو آپ کا رسک آپ کو کیسے آگے نہیں ڈھونڈے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی ہم پہ مہربانی ہے, اللہ کا احسان ہے کہ جہاں نوجوان بچے, میں جاتا رہا ہوں, میں ایسے جو پی آئی بھی رہا ہوں تقریباً کوئی 1.5 سال, میں نے ان کے جو پروگرام ہیں جو جمعرات کو ہوتے ہیں میں نے اٹینڈ کیے ہیں, دعا اٹینڈ کی ہے, میں نے ان کا ماحول دیکھا ہے, ان کا بڑا بہترین ماحول ہے. نوجوان بچے جو آتے ہیں وہ سنتوں پہ عمل کرتے ہیں, صبر کی تلقین ان کو ملتی ہے, ان کو ایک دھاڑس ملتی ہے, ایک امید ملتی ہے, ان کا اللہ پہ بھروسہ جمتا ہے. میں سمجھتا ہوں دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے وہ قابل تحسین ہے ہم مسلمانوں کے لیے, ہمیں چاہیے کہ وقتاً فوقتاً گائے بگائے ان کے پروگرام بھی اٹینڈ کریں۔ دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا رول ہے پورے پاکستان میں۔ آپ دیکھیں دعوت اسلامی میں سب آپ کو نوجوان ہی ملیں گے، جو میں نے دیکھا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ نوجوان اچھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، ان کو تربیت کی ضرورت ہے، ماحول کی ضرورت ہے۔ اچھا، میں ایک اور بات یہاں کرتا چلوں۔ امیر اہل سنت جناب مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ حضرت صاحب کو میں بہت زمانے سے جانتا ہوں، اور میں اس زمانے سے جانتا ہوں، شاید لوگ نہ جانتے ہوں، میں جانتا ہوں، اس لیے کہ میں پوری زندگی مذہبی ماحولوں سے جڑا رہا۔ میں گلزار حبیب میں جب مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات تھے، تو میں ہر جمعے کو ان کی تقریر سننے گلزار حبیب میں نماز پڑھتا تھا۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ امیر اہل سنت جناب مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ وہاں پہ تبلیغ کا کام کرتے تھے، اور شروع میں حضرت صاحب کے پاس میں نے خود دیکھا ہے کہ کھانے کا ٹفن جو ہے نا، وہ ٹفن تک حضرت صاحب اپنے پاس رکھتے تھے۔ اتنی سادگی میں نے دیکھی ان کے اندر کہ اللہ نے ان کے ذریعے اتنے نوجوانوں کو پاکستان کے اللہ کے راستے میں لگانا تھا۔ اللہ پاک نے ان کو منتخب کیا اور ان پہ مہربانی کی، اور ان کی مہربانی کی وجہ سے، ان کی برکت کی وجہ سے آج دیکھیں کتنی بڑی نوجوان نسل جمع غفیر اللہ اللہ میں لگائے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، بڑوں کا احترام کرتے ہیں، چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امیر اہل سنت جناب محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ اللہ کے لیے بہت کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو زندگی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، ان کی حفاظت مالک دست غیب سے کرے، ان کی مدد دست غیب سے کرے، اور ان پہ رحمتوں کا نزول اسی طرح رہے جس طرح ہو رہے ہیں۔
ماشاء اللہ۔ میں زاہد بھائی کے اتنے پیارے عمدہ تاثرات پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہیں دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا ہر ہفتے ہونے والا جمعرات کو اجتماع، ابھی جمعرات کو ہی ہوتا ہے، آپ ضرور شرکت کیا کریں۔ اور بالخصوص میں آپ کو ہفتے کو مدنی مذاکرہ جو فیضان مدینہ میں ہوتا، تو پیر کالونی میں ایس ایچ او رہ چکے ہیں، تو فیضان مدینہ کا راستہ تو آپ نے بخوبی دیکھا ہی ہوگا، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہر جمعرات، ہر ہفتے کو بھی جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے اس میں ضرور شرکت کریں، اور ہفتے کو بھی بعد نماز عشاء تو آپ اس مدنی مذاکرے میں صبح جواب ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کو امیر اہل سنت کی باتیں بھی بڑی پسند آئی ہیں، تو ضرور شرکت کیجیے، اور مل کر انشاءاللہ ہم اصلاح امت کے لیے کوئی کام کریں۔ دوسری، آپ نے بہت پیاری توجہ دلائی زاہد صاحب آپ نے، کہ یہ جو بے روزگاری ہے، کم آمدنی کی وجہ سے جو لوگ کرائم کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جرائم کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور انہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہ کہ یہ ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتے ہیں، شروع میں تو ماں باپ بھی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، چلو آنا شروع کر، ماں باپ پوچھتے بھی نہیں ہے کہ بیٹا آپ کہاں سے کما رہے ہو، کدھر سے، کم آمدنی تھی، اب تھوڑا آمدنی بڑھ گئی، بیٹے نے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا، پھر جب پتہ چلتا ہے کہ لاک اپ میں چلا گیا تو اگلی پیچھے جتنی آمدنیاں تھیں وہ بھی سب نکل گئیں۔ اچھا، پھر آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ بچہ کما کر لا رہا ہے، تو غلط آمدنی کمانے والا غلط لوگوں میں اٹھے گا، بیٹھے گا، پھر اس کی گیدرنگ غلط ہو جاتی ہے، پھر وہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اور جرائم کا عادی ہو جاتا ہے۔ ایک جرم کرتا ہے اس کا دل کھلتا ہے، پھر دوسرا جرم کرتا ہے بھی دل کھلتا ہے، پہلے چھوٹے جرائم کرتا تھا بڑے جرائم کرے گا، پہلے موبائل لوٹ کر پرس لوٹ کر بھاگ جاتا تھا، اب یہ بندہ اٹھانا شروع کرے گا اور اغوا کرنا شروع کر دے گا، معاذ اللہ۔ تو یہ سارے مطلب کے راستے غلط ہیں، اور جو ان راستوں پر چل رہے ہیں کم آمدنی کو زیادہ کرنے کے لیے، اپنے روزگار کو، بے روزگاری دور کرنے کے لیے، یہ بھول کھا رہے ہیں، یہ راستہ اندھیری گلی کو جاتا ہے، اور ویسے بھی حرام کی روزی میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ تو اب جو اس طرح کے راستے پر چل پڑتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روکیں، اپنے آپ کو رزق حلال کی طرف لائیں۔ جو لوگ گانے باجوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور گناہوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی جو بھی آپ نے کیا، آپ چوری، اللہ نہ کرے آپ چوری کی طرف چلے گئے، چوری بھی کرنا کسی نے سکھایا ہوگا نا، لوٹ مار کرنا بھی تو کسی نے سکھایا ہوگا کہ یوں لوٹنا، یوں بھاگنا، یہ کرنا، یہ بھی اسے کوئی ماں، کوئی مطلب کہ ماں کے پیٹ سے چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، اور گانا باجا، اور موسیقی کے کام سیکھ کر تو نہیں آتا، یہ بھی تو کہیں سے سیکھا ہوگا نا۔ تو جب یہ سیکھا تھا تو اللہ کی رضا والے کام کیوں نہ سیکھ لیے بھائی۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں نوجوانوں کو، بالخصوص اس وقت جو نوجوانوں کا ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت جلدی پیسہ کمانے والے کا ذہن بن گیا ہے، کہ میں بہت جلدی پیسے کمانے والا شروع کر دوں۔ ان میں نہ اپنی قابلیت پہ، نہ کوئی قابلیت، کئی ہوں میں ایسے، نہ کوئی قابلیت ہے، نہ کوئی صلاحیت ہے، نہ بولنے کا کوئی ڈھنگ آتا ہے، کچھ بھی نہیں، بس فضول قسم کے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری آمدنی بڑھنی چاہیے، ادھر ادھر کوئی آ کر کہہ دے ارے میں نے مہینے کے 1,00,000 روپے کما لیے، اور کیسے کما لیے، ایسے وہ ادھر 1,00,000 روپے کی طرف چلے گئے، پتہ چلا کہ چار دن کے بعد وہی مطلب ان کا تختہ بیٹھ گیا. تو ایسا نہ کریں, رزق حلال کمائیں. بہت زیادہ کمانے کے چکر میں بعضوں کا نقصان ہو جاتا ہے. چھوٹا موٹا روزگار شروع کر دیں, اسٹارٹ تو لیں. آپ کو آپ کے حصے کا رزق مل کر ہی رہے گا, ڈیفینیٹ ہے. آپ کو آپ کے حصے کا رزق مل کر ہی رہے گا. جو جس رزق پر آپ کا نام لکھا ہے وہ رزق کوئی بھی نہیں لے جائے گا, وہ رزق ملنا ہی آپ کو ہے, یہ طے شدہ ہے. ہمیں رب پر صحیح معنوں میں بھروسہ ہونا چاہیے. اور ایک بات اور عرض کر دوں میں زاہد صاحب کے لیے, جو ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہیں, انہوں نے جو کرائم کی بات کی کہ جو لوگ جیلوں میں جاتے ہیں بعض اوقات بڑے مجرم بن کے باہر نکلتے ہیں. خود آپ نے ایک نیٹ ورک کا بھی اظہار کیا کہ باقاعدہ جیلوں میں نیٹ ورک بنا ہوا ہے کہ اندر میں سے گروپ بنے ہوئے جو اس طرح نئے آنے والوں کو چھاپتے ہوں گے. پھر جیسے آپ نے بہت نالجیبل بات کی کہ یہ باہر سے ان کی ضمانتیں کروا لیتے ہوں گے, اور ضمانت جو کروائے گا پھر اس کی طرف چلے جائیں گے, تو ان کا ممبر بن گیا یا گینگ, مطلب ان کا جو بھی کرائم کا جو جرائم کا جو ایک گروپ ہوتا ہے اس میں فرد کا اضافہ ہو جائے گا, احسان مانے گا وہ. تو جب کیوں نہ کوئی ایسا طریقہ کار وضع ہو کہ جیلوں میں اس طرح کے لوگوں کے بھی اصلاح کا کوئی سامان ہو. الحمدللہ دعوت اسلامی جیلوں میں کام کر رہی ہے, اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو جہاں جہاں جیلوں میں کام کرنے کے لیے گنجائش ملی وہاں پر بہت مثبت اور پازیٹیو رزلٹ آیا. جیسے آپ نے ابھی گلزار ابھی مسجد کا بھی بیان کیا, آپ نے فیضان مدینہ کا بھی بیان کیا کہ دعوت اسلامی کے نیکی کی دعوت یہ جہاں پہنچی الحمدللہ کسی حد تک ہمیں مثبت نتائج ملے, یہی جیلوں کا ہوا. اگر ان تمام جگہوں پر دعوت اسلامی کے لیے راستے کھول دیے جائیں اور ہمارے مبلغین کو اجازت دے دی جائے, الحمدللہ اجازت ہے, لیکن مزید اس میں اضافہ کیا جائے اور دعوت اسلامی پر اعتماد کیا جائے, اس کے مبلغین پر اعتماد کیا جائے, اور بیرکس بنے, پھر ان میں جا کر نیکی کی دعوت ہو, یہ ہو سکتا. پھر ایک تو دعوت اسلامی اپنا کردار ادا کرے, اس کے علاوہ قانون سازی تو ہوئی ہوتی ہے, لاس بائی لاس بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس پر پراپر امپلیمنٹ ہو. جو رشوت خور طبقہ ہے اس کو فارغ کر دیا جائے, یہ تو صحیح ہو جائے یا فارغ کر دیا جائے, ون شاٹ ان کو فارغ کر دیا جائے, اور ایماندار اور اچھے لوگوں کو لیا جائے. اور ایسا نہیں کہ ایماندار اور اچھے لوگ بالکل نہیں ہیں, ایماندار اور اچھے لوگ کم بھی ہوئے نا, اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو آپ اس میں دیکھیے گا کہ برکت ہو لگی. اور رشوت خور بد دیانت اور بےمان قسم کا طبقہ جہاں زیادہ ہوگا آپ ان کی کثرت کر دو, لیکن وہاں پر آپ کو کوئی مثبت تبدیلی نظر نہیں آئے گی, کیونکہ وہاں پر کوئی چیز اچھی چیز ٹکے گی نہیں. یہ مطلب کہ بس یہ رشوتیں کھاتے رہیں گے اور امت کے لیے نقصان دیتے رہیں گے. تو جو اس کو روکنے کا اختیار رکھتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ اس کو روکیں, برائی کے راستے بند کریں, تاکہ اگر ایک شخص باہر کوئی بری گیدرنگ یا بری صحبت کی وجہ سے کوئی غلط چلا بھی گیا, اب جیل میں جا کر تو وہ نیک بن کر نکلتا نا. پہلے کے دور میں, صدیوں پرانی بات کر رہا ہوں, پہلے کے دور میں جیل بھی ہوتی تھی, ان جیلوں میں باقاعدہ ایک شعبہ ہوتا تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا, نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا شعبہ ہوتا تھا. آج دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی کا شعبہ بھی ہے, ہمارے لیے مزید راستے کھول دیے جائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین قرآن بھی پڑھائیں گے, انشاءاللہ ان کو نمازیں بھی سکھائیں گے, ان کو نیکی کی دعوت بھی دیں گے, کھل کر کام کریں گے. آپ کو اللہ نے چاہ تو تبدیلی نہ نظر آئے تو کہیے گا, ماشاءاللہ اس کا اعتراف جیل کے جو افسران ہوتے ہیں یہ خود اعتراف کرتے ہیں, اور ایک نہیں تمام صوبوں کے کم و بیش جیلوں کے جو افسران ہمیں ملتے ہیں تو یہ اعتراف کرتے ہیں, بیرون ملک الحمدللہ اس کا اعتراف کیا جاتا ہے. تو یہ کچھ ایسے ذہن میں آئے تھے مدنی پھول تو میں نے عرض کر دیے. تو یہ کم آمدنی کی وجہ سے جو جرائم کا راستہ اختیار کرتے ہیں, برائے کرم اس سے بچیے. اس میں آپ دیکھیے کہ غربت اور اس کی وجہ سے کس قدر لوگوں کی سوچیں تبدیل ہوتی ہیں. تو عرض یہ کرنا تھا کہ غربت کی وجہ سے, کم آمدنی کی وجہ سے جرائم کا راستہ جو اختیار کرتے ہیں, وہ گھر والے دیکھیں کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد جرائم کا راستہ تو یا گناہوں کا راستہ تو اختیار نہیں کر رہا. ان گناہوں کے راستے میں سود بھی شامل ہے, یعنی ہمارے یہاں تو یہ نا کہ جیسے ہمارے پولیس والے یا دیگر ایسا ادارے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی لوٹ مار کر رہا ہے, کوئی چوری کر رہا ہے, کوئی ڈکیتی کر رہا ہے, کوئی موٹر سائیکل چوری کر رہا ہے, کار چوری کر رہا ہے, تو اس کو پکڑ لیں گے. کیوں؟ کہ یہ جرم ہے. یار آپ سوچو تو صحیح, کیا سود جرم نہیں ہے؟ اگر سود بھی جرم نہیں ہے تو پھر جرم ہے کیا؟ آپ رشوت خور کو پکڑتے ہیں جب وہ پکڑائے میں آ جاتا ہے, آپ سود خور کو کیوں نہیں پکڑ رہے جو سود کھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کر دیا اور جو اتنا بڑا جرم ثابت ہو گیا ہے قرآن و حدیث کے مطابق, اس کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ تو یہ سود میں مبتلا ہوا ہے, رشوت میں مبتلا ہوا, یا اس طرح کے اور کرائم میں مبتلا ہوا, اب ان کے متعلق مطلب کہ لیں تو یہ مختلف جرائم ہیں جن میں یہ پڑ جاتے ہیں. تو گھر والے دیکھیں کہ جو ان جرائم میں اور گناہوں میں پڑھ کر آمدنی کا ذریعہ اپنا بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں, ان کو نیکی کی دعوت دیں اور انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی طرف بھیجیں. اللہ نے چاہا تو صبر اور قناعت اور شکر کی نعمت جب نصیب ہوگی تو امید ہے کہ یہ کم آمدنی میں بھی اپنا گھر چلانے والی پوزیشن میں آ جائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں خبریں.
دوست کے ساتھ مل کر بہن نے بہن کو قتل کر دیا. قرضہ اتارنے کے لیے پیسے چرانا چاہتی تھی. غربت سے تنگ ماں نے بچے سابقہ شوہر کے حوالے کر دیے. غربت یا ایمان کی کمزوری, چوروں نے جامع مسجد میں نماز کے دوران جنریٹر بند کیا اور اٹھا کر فرار ہو گئے. غربت سے تنگ والدین نے 4500 روپے میں اپنا نومولود بچہ فروخت کر دیا. غربت جرم بن گئی. شادی میں لٹائے پیسے اٹھانے پر 2 کمسن لڑکوں پر تشدد, ایک کا سر پھاڑ دیا, دوسرے کا دانت توڑ دیا. بھائیوں نے بہن کے امانت رکھے زیورات چوری کر کے بیچ دیے. لاہور, حالات سے دل برداشتہ عورت بچہ فروخت کرنے کے لیے سڑک کنارے بیٹھ گئی. خاتون نے غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمسائی عورت کا 2 سالہ بچہ فروخت کر دیا. فیصل آباد میں غربت کے مارے باپ نے 2 ماہ کا بچہ فروخت کر دیا.
اب آپ کے سامنے ہے کہ غربت اور کم آمدنی کی وجہ سے لوگ کن کن طرح کے جرائم اور گناہ اور بد اخلاقی غیر اخلاقی معاملات میں شکار ہو رہے ہیں. اب دیکھیے, ایک مدنی چینل کے سلسلے کے ذریعے ہم لوگوں کی آمدنی تو بڑھانے سے رہے اور ہم کو ان کی سیلریاں تو بڑھانے سے رہے. میری یہاں پر مدنی التجا ان مخیر حضرات سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے, مال اسباب دیے ہیں. پلیز کوشش کریں کہ آپ معلومات کر کے کم آمدنی والے لوگوں کی مدد کریں. مثال کے طور پر کوئی 15000 روپے جس کی سیلری ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یار, پتہ ہے آپ کو کہ یار اس کے گھر کو 5-7000 روپے اور مل جائیں گے تو اس کی سیلری اچھی ہو جائے گی, مطلب اس کے گھر کا خرچہ ہی ہو جائے گا. آپ نے مدد تو کرنی ہے, ان کی کر دیں. سیٹھ صاحب ہیں, آپ کپڑے کا کام کرتے ہیں, کوئی غریب آدمی خریدنے کے لیے آتا ہے تو آپ اس کو سستا بیچ دیں, اناج وغیرہ کا اس کو سستا بیچ دیں. اگر بالکل جو سید صاحب آتے ہیں, آل رسول آتے ہیں تو ان کے لیے مزید رعایت کریں, ان کو فری میں دے دیں. اس طرح بہت ساری مدد کی جا سکتی ہے, کسی کے علاج کے لیے مدد کی جا سکتی ہے. تو بہت سارے لوگوں کو یہ تقسیم کیا جا سکتا ہے. تقریباً خاندانوں کے اندر عموماً مخیر اور کھاتے پیتے لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ چاہیں تو اپنے خاندان کے ان کمزور لوگوں کی کفالت کر سکتے ہیں, ان کو کچھ نہ کچھ آمدنی کا ان کے بڑھنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ کسی کا فکس کر دیں, یہ صرف دیتے ہی رہیں اور یہ روزگار کی طرف نہ جائیں. ہاں, کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیوہ عورت ہے جو بیچاری کما ہی نہیں سکتی, اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے, اس کی شریعت کے دائرے میں رہ کر شرعی تقاضے پورے کر کے کوئی مدد کی جاتی ہے, وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن ایک شخص ہے جو بیچارہ کم آمدنی میں, آپ دیکھ بھی رہے کہ کوشش کر رہا ہے لیکن وہ نہیں مطلب بیچارہ وہ ہو پا رہا, تو کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ مالی تعاون کر کے اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں, اس کو روزگار کھول دیں, اس کو کوئی مطلب کہ وہ فروٹ کی ریڑھی لگا دیں, اس کو کوئی اور مطلب کہ روزگار کا اس کا ذریعہ بنا دیں. گاڑی چلاتا رہے, اس کا کرایہ چل جائے گا, اور بھی 10 قسم کے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. لوگ کم آمدنی میں بھی گزارا کرنے والے ہیں, کم آمدنی میں بھی کوششیں کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی روزگار میں ایڈجسٹ کرتے ہیں. جو لوگ اس کم مطلب وہ ہلکے نظر آنے والے روزگار کی طرف نہیں جاتے, پھر وہ زیادہ تر بے روزگار رہتے ہیں اور پھر بے روزگاری انہیں دنیا بھر کے بنا جانے کتنے گناہوں میں مبتلا کرنے میں پر آمادہ کر دیتی ہے. ہمارے پاس ایسے تاثرات بھی ہیں جو کم آمدنی والے ہیں لیکن ان کا انداز آپ دیکھیے کہ یہ اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کر رہے ہیں. ذرا یہ کم آمدنی والوں کا انداز بھی چلائیے.
اللہ پاک کا کرم ہے, انسان کو ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے, اور کیا لاکھ کما گئے کیا 1 روپیہ کما گئے, اس میں ہر چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک شکر ادا کرتا ہے, وہ 1 روپیہ بھی کماتا ہے تو اللہ پاک اس میں برکت ادا فرما دیتے ہیں.
کم آمدنی میں لوگ جو ہے شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا, پورا تو اللہ کرے گا, کوئی دوسرا تھوڑی کرے گا, اللہ کے سوا اللہ ہی کرنے والا ہے. اپنے اعمال سیدھے کرے وہ سب پورا ہو جائے گا, اس کا شکر ادا کرے دینے والے کا. جو دینے والے شکر ادا نہیں کرے گا اس کا کون پورا کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا.
زیادہ تر لوگ جو ناشکر ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جو شکر ادا کرتے تو پریشان نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ سے تو اس کو بھی کھلا رہا نا جس کا کوئی ہے ہی نہیں, اس کا شکر ادا کرے, نماز پڑھیں. نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں, جو ابھی نعت خوانی کا پروگرام ہو کوئی بھی نہیں جائے گا. फंक्शन कर दो, हजारों आदमी जो जैसे जमा होंगे दूर से पता चलेगा।
गरीब तो वैसे ही शुक्र अदा रब का करता है जिस हाल में होता है, अमीर लोग नहीं करते। अच्छा। उनको ना खुदा का खौफ है ना दुनिया का।
हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए,
हर हाल में। कैसा भी हो बंदा, सिर्फ एक आँख है और कुछ भी नहीं, आँख से बंदा एक से देख सकता है, वो भी शुक्र है मालिक का, वो भी उसने दी है।
आप क्या ये फली वगैरह बेचते हैं?
फली बेचते हैं खाली, हम फलियाँ
इसमें गुजारा हो जाता
है। अल्लाह का शुक्र है दाल रोटी मिलता है, हाँ शुक्र अल्लाह का करते हैं बहुत बहुत, बस जो नसीब में होता है मिल जाता है।
अल्लाह आपकी रोजी में बरकत अता फरमाए। कोई आमदनी का और कोई जरिया नहीं है?
नहीं और कोई जरिया नहीं है? नहीं कोई जरिया नहीं।
आपके बेटे वगैरह है?
कोई नहीं, मैं अकेला हूँ।
वेट वगैरह करके आप पैसे कमाते हो, इससे आप कितना कमा लेते हो?
अल्लाह का शुक्र हाल में अदा करना चाहिए बंदे को जैसे भी हालात हो।
मदनी चैनल के नाजरीन देखें, ये इनकी ना रोज़ी का ज़रिया है, वेट मशीन इनके पास मौजूद है। मैंने भी अपना वज़न करवाया, मेरा वज़न 70 किलो है, और भी लोग आते हैं इनके पास, यही इनकी आमदनी का ज़रिया है और इसी पर ये रब का शुक्र अदा करते हैं। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो इतना कमाने के बावजूद भी रब का शुक्र अदा नहीं करते हैं।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा आप कुछ, मैं मदनी फूल अर्ज़ कर देता हूँ। मशाइख़ किराम फरमाते हैं कि दो चीज़ें कभी जमा नहीं हो सकती, मुफलिसी और चाश्त की नमाज। यानी जो कोई चाश्त की नमाज का पाबंद होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कभी मुफलिस ना होगा। चाश्त, इशराक और चाश्त, आप ये दो लफ्ज़ सुनते होंगे। जब आप जब सूरत तुलू होता है, सूरत तुलू हो तो सूरत तुलू होने के 20 मिनट के बाद इशराक और चाश्त का वक्त शुरू हो जाता है। तो अल्लाह तौफीक दे हमें, हम रोज़ाना फजर भी पाबंदी के साथ बाजमात अदा करें और उसके बाद अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें यहाँ तक कि सूरत तुलू हो जाए। सूरत तुलू हो जाने के बाद आप 20 मिनट तक इंतज़ार करें, 20 मिनट के बाद 21, 22, 23 मिनट हो जाने दें और उसके बाद आप दो रकत इशराक की पढ़ लें, दो रकत चाश्त की पढ़ लें। तो ये दो रकतें, दो दो रकतें पढ़ लें, भले आप सूरह फातिहा के बाद तीन तीन बार सूरह इखलास पढ़ लें, एक बार सूरह इखलास पढ़ लें या कोई भी सूरत मिला लें, तो दो रकत इशराक की कम से कम दो रकत चाश्त ये दोनों पढ़ लें। ये पढ़ने के बाद अल्लाह की रहमत शामिल हाल रही तो आप पर रिस्क के दरवाजे खुलेंगे। ये हज़रत शफीक बलखी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, हमने 5 चीज़ों की ख्वाहिश की तो वह हमको 5 चीज़ों में दस्तियाब हो गई। उनमें एक का बयान करता हूँ, वो एक ये है कि जब हमने रोज़ी में बरकत तलब की तो हमको नमाज चाश्त पढ़ने में मुयसर हुई, यानी रिस्क में बरकत पाई। तो तमाम तर मदी चलें के नाजरीन, इस्लामी भाई इस्लामी बहनें, सबको चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी तौफीक अता फरमाए कि फजर की नमाज़ अदा करें, तहज्जुद की नमाज़ अदा करें इंशाअल्लाह, उसमें भी अल्लाह ताला ने चाहा तो रिस्क में बरकत मिलेगी। अल्लाह तबारक व ताला तुलुए फजर से लेकर, यानी फजर का वक्त शुरू होने से लेकर तुलुए आफ्ताब तक, फजर का वक्त ख़त्म होने तक, इस वक्त के दरमियान हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान रिस्क तकसीम फरमाता है। तो इसमें गफलत की नींद सोने के बजाय और खुदा ना करता गुनाहों में पड़े जाने के बजाय आप उठिए। दुनिया दर दर की ठोकरें खाते हैं, इधर उधर से कर्जे मांगते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, इतना रोते धोते हैं, सब कुछ करते हैं, अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हो जाए। रिस्क देगा कौन? अल्लाह। रिस्क का दरवाज़ा खोलेगा कौन? अल्लाह। कुशादगी देगा कौन? अल्लाह। कम में पूरा करवाएगा कौन? अल्लाह। और हम ना उसके लिए हम ना नमाज़ें पढ़ें, ना उसको राज़ी करने की कोशिश करें। तंग दस्ती है फिर भी फिल्में ड्रामे शुरू हैं, तंग दस्ती है फिर भी गालम गलो शुरू है, तंग दस्ती है फिर भी गीबत और चुगली का बाज़ार गर्म है, तंग दस्ती है फिर भी माँ बाप को सता रहे हैं, तंग दस्ती है फिर भी सिला रहमी नहीं करे, जबकि हदीस पाक वाज़े तौर पर कहती है कि सिला रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करने की बरकत से अल्लाह ताला रिस्क में बरकत देता है, उम्र में बरकत देता है और बुरी मौत को दफा फरमाता है। ये अब आप देखिए कि किस किस से आपने ताल्लुक तोड़ा हुआ है बिला इजाज़त शरई, फिर आपके रिस्क में बरकत नहीं है। झूठी कस्में खाएं, बोले कि रिस्क में बरकत नहीं है, कस्मों की कफसत कर करके माल बेचते रहें, फिर कहें कि आपके रिस्क में बरकत नहीं है। जमात छोड़ने की आपकी आदत है, फिर कहें कि मुझे रिस्क में बरकत नहीं है।
اور ہزار قسم کے حرام و ناجائز کام آپ کے کاروبار اور اجرت میں شامل ہونے کے اندیشے رہتے ہیں، پھر آپ کہیں کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے. آپ بتائیے، ناب رزق میں برکت ختم کرنے کے اور تنگ دستی پیدا کرنے کے ہم نے خود کتنے اسباب کیے ہوئے ہیں، اس کو باقی رکھنا ہے پھر کہنا ہے کہ یار رزق میں برکت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، وہی رزق میں برکت دینے والا ہے، وہی کشادگی دینے والا ہے، وہی وسعت دینے والا ہے. اسی طرح ایام بیض یعنی ہر مہینے کی 13, 14 اور 15 اسلامی مہینے کی ایام بیض کے روزے کہلاتے ہیں، 13, 14 اور 15 کو روزہ رکھنا. فتوح العوراد میں منقول ہے کہ تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو کوئی ایام بیض کے روزے رکھے اس کے رزق میں وسعت ہوگی، دنیاوی آفتوں سے محفوظ رہے گا، اور انشاءاللہ عز و جل دونوں جہانوں میں برکتوں سے مالا مال ہوگا. کریں، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ تنگ دستی کے اسباب اور ان کا علاج مقتدی المدینہ کا رسالہ ہے، یہ لے لیجیے، اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. اللہ عمل کا جذبہ نصیب فرمائے. اسی طرح سورہ واقعہ ہمیشہ بالخصوص بعد مغرب پابندی سے پڑھیں گے، تب بھی انشاءاللہ تنگ دستی سے نجات نصیب ہوگی. تو اور بھی بہت سارے اس میں طریقہ کار آپ کو ملیں گے. تو رب کریم ہم سب کو تنگ دستی سے محفوظ فرمائے، اور جیسے میں نے اشراق چاشکا کہا وہ پڑھیں، اور اوراد و وظائف پڑھتے رہیں، شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ جو امیر سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو ہر مرید و طالب کو پڑھنے کی جس کی اجازت ہے وہ لیں، اس میں الحمدللہ آپ کو ٹھیک ٹھاک برکت ملے گی. پھر بہت مین وظیفہ بتاتا ہوں، استغفار. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. غاف نہیں ہے، غین ہے. استغنی، استغ، غین ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ تلفظ درست کریں، حروف کی ادائیگی درست کریں تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اب کوئی غین کی جگہ پہ غاف پڑے گا تو لفظ ہی بدل گیا، معنی کیوں نہیں بدلے گا پھر؟ اس کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان و بالغات میں حصہ لیں تاکہ پڑھنا تو آ جائے. مدرسۃ المدینہ آن لائن دعوت اسلامی نے شروع کیا ہوا ہے، اس پہ تو خیر ہزاروں تو ویٹنگ میں ہیں. مجھے آخری اطلاع کے مطابق 20 سے 25 ہزار ویٹنگ کی لسٹ ہے. تو وہ جیسے جیسے ہمارے اسباب بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی ہم یہ مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی کھولتے چلے جائیں گے. اور بھی کافی ذرائع ہیں دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں آئے تو صحیح. تو استغفار یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر رزق کے دروازے کھولے گا، اور اس پہ کشادگی آئے گی. ایک بات. دوسری بات، تقوی اختیار کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. پرہیزگاری، تقوی، گناہ پر قائم رہ کر آپ کس برکت کی اور کس آمدنی میں اضافے کی تمنا کر رہے ہیں؟ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ گناہ پر ہے پھر بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے، تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کسی کی ڈھیل کو آپ مطلب کہ اس کے لیے نعمت نہ لیں. گناہ پر قائم رہتے ہوئے بھی اگر کوئی صحت اور مال اور ان تمام چیزوں میں آپ کو صحیح نظر آتا ہے تو یہ گناہ پر قائم رہتے ہوئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے. یہ تو بیچارہ پھنس گیا کہ اس کو گناہ راس آ گیا، پھنس گیا، یہ گناہ راس آ گیا اس کو. نصیب والا ہے وہ شخص جس کو گناہ راس نہ آئے، فوراً وہ توبہ کی طرف اور رجوع کی طرف آ جائے اور اپنے رب کو راضی کرنے میں کی طرف آ جائے. ورنہ عموماً مال یہ لوگوں کو برائی کی طرف مائل کرنے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے تجربات، دیکھ لیجئے راہ خدا میں سفر کرنے والے، نیکی کی طرف آنے والوں میں اکثریت آپ کو غریبوں کی ملے گی، امیروں کی نہیں ملے گی. 12 ماہ کے مدنی قافلے میں کتنے امیر جائیں گے؟ ہر ماہ 3-3 کے مدنی قافلے میں کتنے امیر سفر کریں گے؟ کیا امیروں کو راہ خدا میں سفر کرنے کی حاجت نہیں ہے؟ کیا امیروں کو علم دین سیکھنے کی حاجت نہیں ہے؟ کیا امیروں کو مطلب کہ نامہ اعمال میں نیکیاں داخل کروانے کی حاجت نہیں ہوگی؟ بالکل ہوتی ہے، غریب کو بھی ہے، امیر کو بھی ہے. کیونکہ اب غریبوں کے امیر ہو، کفن دونوں کا تقریباً سیم ہوگا. اب غریبوں کے امیر ہو، دونوں کو غسل کا پانی تقریباً سیم ہی لیا جائے گا. اب غریب ہے کہ امیر ہیں، دونوں کی قبر سیم ہی بنے گی. آپ غریب ہیں یا امیر ہیں؟ آپ کی قبر پر کوئی پھول چڑھانے کے لیے آئے گا تو کوئی اسٹال نہیں لگا ہوا ہے کہ امیروں کے لیے امیروں کی قبر پہ پھول چڑھانے ہیں تو اس اسٹال سے لیجئے، اور غریبوں کی قبر پہ پھول چڑھانے تو اس اسٹال سے لیجئے. یہ تو نہیں ہے، ایک ہی پھول ملے گا. جو امیر کی قبر پہ بھی اگر ڈالنے والا ہو تو ڈال دے گا، غریب کی قبر پہ بھی ڈالنے والا تو وہی پھول ڈال دے گا. تو جس طرح غریب ہو یا امیر ہو مسلمان کو نیکی حاصل کرنے کی حرص و لالچ ہونی چاہیے، وہ نیکی سے مستغنی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں اب غور کر لیجئے کہ امیر کو میں کیا عرض کروں، جو بھی امیر لوگ ہیں اگر سن بھی رہے ہیں تو آپ میری بات کا تھوڑی کوئی شاید انکار تو نہیں کریں گے کہ غریب آدمی آپ کو آپ کے بنگلے کا چوکیدار جتنا نمازی نہیں تھے، نمازی تو آپ بھی نہیں ہوں گے کئی جگہوں پر۔ نیک کے مطلب کہ اچھے عمل کرنے والے امیر بھی ملیں گے آپ کو، میں مطلقاً مطلب میں 100% تو بات نہیں کر رہا، لیکن جرنلی طور پر آپ دیکھ لیجئے آپ کو غریب آدمی مسجد میں زیادہ ملے گا، غریب آدمی اجتماع میں زیادہ ملے گا، غریب آدمی آپ کو مدنی قافلوں میں زیادہ ملے گا، غریب آدمی آپ کو نیکی کے کاموں میں عموماً زیادہ ملے گا با مقابلہ امیر آدمی کے۔ یہ امیر آدمی کو اس معاملے میں غور کرنا چاہیے، امیر اگر کوئی عورت ہوگی یہ غریب کے مقابلے میں زیادہ گناہوں میں مبتلا ہونے کا اس کا اندیشہ رہتا ہے۔ یہ آپ بالکل یہ مطلب کہ بہت واضح گفتگو میں عرض کر رہا ہوں، اس پر غور کر لیجئے۔ ایسا پیسہ کس کام کا جو مجھے مطلب کہ نیکی کے راستے میں روکنے والا ہو یار، نہ ایسی غریبی کسی کام کی نہ ایسی امیری کسی کام کی جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ غریب فائدے میں کہ غریب جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر صابر و شاکر ہے، غریب امیر سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوگا، 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ غریب فائدے میں بیان تھا، اس کا مدنی گلدستہ ہے وہ، تیری مدنی گلدستہ غریب فائدے میں، اگر یہ پڑھیں گے نا تو آپ کو اپنی کم آمدنی پر، اپنی غربت پر اور اپنی مطلب یہ جو آپ کا جو قسمہ پرسی کا عالم ہوتا ہے کہ یار نہ گاڑی دے سکتے ہیں یار نہ یہ ہے نہ وہ ہے کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ کے بندو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر دنیا کی کچھ زندگی ہمیں مطلب کہ تکلیف میں گزارنے کا وہ پڑ بھی جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مطلب اس میں شکوہ شکایت کا بازار گرم کریں۔ تو غریب ہے تو فائدے میں، اگر پڑھیں گے رسالہ تو آپ کو پتہ چلے کہ غریب کتنا فائدے میں۔ امیر بھی پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ ایک چوٹ پہ یہ سوچے کہ یار غریب ہونا زیادہ فائدے میں، یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں۔ میں نے الحمدللہ یہ رسالہ پڑھا ہے، اس رسالے میں بڑی برکت ہے الحمدللہ، اس رسالے سے میں نے بیان بھی کیا ہے غریب فائدے میں۔ یہ رسالہ لیجیے، امیر بھی لے غریب بھی لے، سب لیں اور رسالے کو پڑھیں، اس میں بہت سارے مدنی پھول ہیں۔ اچھا پھر یہ ہے غریب فائدے میں رسالے کا نام، لیکن اگر کوئی غربت ختم کرنا چاہتا ہے، تنگ دستی دور کرنا چاہتا ہے، مالدار ہونا چاہتا ہے تو اس رسالے کے اندر اس کے بھی مدنی پھول لکھے ہوئے ہیں۔ اب آخر میں میں ایک اور بہت پیارا طریقہ برکت کا یہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں تنگ دستی سے محفوظ فرمائے۔ یہ گھر میں داخل ہونے کا ایک بہت ہی پیارا مدنی پھول ہے، وہ انشاء اللہ تعالیٰ میں بیان کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی کی شکایت کی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل ہو واللہ الشریف، یعنی قل ہو واللہ احد، قل شریف جو ہے سورہ اخلاص پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کی بھی خدمت کی۔ تو یہ ایک بہت پیارا طریقہ کار ہے، اس کو اختیار کریں، جب بھی گھر میں آئیں سلام کریں، کوئی نہ ہو تو آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اور پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں، رب نے چاہا تو ڈھیروں ڈھیر برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے ایک کال لے لیتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد صاحب رضا تاریخ کویت سے بول رہا ہوں۔ ایک بار مدنی چینل پر سننے کی ترکیب ہوئی تھی کہ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر راشن وغیرہ پہ دم کر دیجیے تو برکت ہوئے گی۔ 16 دن کا راشن لایا جاتا ہے ہمارے گھر میں اور مہینے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، الحمدللہ برکت ہوتی ہے ہمارے گھر میں، اور میں خود ذاتی طور پہ ہم لوگ برکت دیکھ رہے ہیں اس کی۔
7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر یہ راشن پہ دم کرتے ہیں اور انہوں نے برکت، اور بہار مدنی بہار ہے قرآن مجید کی صورت کی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا.